الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين اللهم جعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے آمین یا رب العالمین. سورہ ملک کی آیت نمبر 11 ہم نے مکمل کر لی تھی اور سیکنڈ پیسج کی 11th آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نافرمان لوگ ہوں گے ان کا جو انجام ہوگا اس کو مینشن کیا تھا. وہ نافرمان، وہ مشرک، وہ نان مسلم، وہ اللہ کا بندہ جو مسلمان تھا لیکن اس نے اپنی زندگی میں اسلام کو کبھی پریکٹیکلی عمل میں نہیں رکھا، وہ تمام لوگوں کی کیٹیگری جن کو موت تک اللہ کو توبہ کرنے کا موقع نہیں آیا، اللہ کو سوری بولنے کا موقع نہیں آیا، ان کی تصویر یہ دکھائی گئی اب تک کی آیات سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو زندگی پھر آخرت میں دے گا وہ فل آف ریگریٹ ہوگی. اور دوسری چیز جو آپ کو پرومیننٹلی ان آیات میں نظر آئی وہ یہ کہ اللہ کی رحمت سے ان کو دور پھینک دیا جائے گا، اور یقیناً جس کے اوپر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، رحمت کا اپوزٹ اللہ کی قرض، اللہ کی لانت اس کے ساتھ ہوگی. اسی لیے پیچھے آیا تھا فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. آگے آیت نمبر 12 سے اب سیکنڈ پیسج میں ہی دوسرا تصویر کا رخ دکھایا جا رہا ہے، یعنی اللہ کے نیک بندے جنہوں نے اپنی زندگی کا بیسٹ یوٹیلائزیشن کیا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ سورہ ملک میں ڈیفائن کیا ہے. آیت نمبر 12 ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب سے خشیت اختیار کی، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کو بغیر دیکھے اس سے خوف رکھا، یخشون ربہم بالغیب، اللہ کو ان سین میں ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ کو ایسے ہی مانا جیسے وہ سر سے نظر آنے والی کسی بھی چیز کو مانتے تھے. لہم مغفرت، تو ان کے لیے پہلی چیز، پہلا انعام کیا ہے؟ ان کے لیے مغفرت ہے. وہ اجر ان کبیر، اور ان کے لیے بڑا اجر ہے. اس آیت میں مومنین کی پاور آف بلیف آپ کو نظر آتے ہیں کہ مومنین جنہوں نے غیب کی باتوں میں اپنے آپ کو اتنا کنوکشن کے ساتھ رکھا کہ غیب کی باتوں پر ایمان بھی ایسے لائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا پسندیدہ بنا لیا اور اپنا قرب عطا کیا. جو پیچھے جہنم والوں کا ذکر تھا وہ ان کی موت کی بات کی تصویر تھی، اور یہاں پر جو مومنین کا ذکر ہے ان کی اس کریکٹرسٹک اور کوالٹی کے ساتھ ان کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے کہ وہ دنیا میں رہے کیسے، ان کا دنیا میں لائف سٹائل کیا تھا، ان کی دنیا میں ڈومینیٹنگ خوبی کیا تھی. اور دنیا میں ان کی ڈومینیٹنگ خوبی جو آ رہی ہے وہ خشیت آ رہی ہے. یخشون ربہم بالغیب، وہ اپنے رب سے خشیت رکھتے تھے، اور یہی وہ خوبی ہے جس کو آپ سورہ رحمان میں بھی پڑھتے ہیں کہ جس نے اللہ کا خوف اختیار کیا، ولی من خاف مقام ربہ جنتان، جس نے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے خوف کے ساتھ زندگی میں رکھا اللہ تعالیٰ اس کو دو باغ عطا کریں گے. تو یہاں پر خوبی ہے مومنین کی جو دنیا میں اللہ کے لیے اپنے لائف سٹائل کو بہترین بنانے والے تھے، کانسٹنٹلی نیکیاں کرنے والے، کانسٹنٹلی اللہ کی خاطر اپنے اعمال کو سنوارنے والے، کانسٹنٹلی عبادات میں بہتر سے بہتر کی طرف جانے والے، بیئر منیمم سے اوپر اٹھنے والے. صرف وہ نہیں کہ بس ہمیں یہ بتا دیں کہ فرض کیا ہے، ہم فرض ادا کر لیں گے، فرض سے بڑھ کر عبادت کرنے والے. اور ان کی خوبی ایک اور آپ کو پریکٹیکل نوٹ پر یہ نظر آتی ہے، وہ لوگ جو خشیت رکھتے ہیں وہ عبادت گن گن کر نہیں کرتے، عبادت کے اوپر یا عبادت کے ریوارڈ کے اوپر وہ کاؤنٹر لگاتے نہیں ہیں کہ اچھا میں نے ایک نماز مسجد میں پڑھی تو مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا 27 times زیادہ ثواب ہوتا ہے، تو اگر میں نے 5 نمازیں مسجد میں پڑھ لیں تو ایک دن میں نے 135 نیکیاں کما لیں. مومن ایسا نہیں ہوتا کہ گن گن کر کاؤنٹر لگا لگا کر نیکیاں کرے. ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے 3 مساجد کے بارے میں، آپ نے خاص طور پر کہا کہ ان کو وزٹ کرو، یہ مبارک اور یہ بلیسڈ جگہ ہیں. مسجد اقصی میں نماز پڑھنا، ایک نماز کا ریوارڈ 500 نمازوں کے برابر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنا، یعنی کہ مدینہ کی مسجد میں نماز پڑھنا، مسجد نبوی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک نماز کا ریوارڈ 1,000 نماز کے برابر ہے. اور آپ کی حدیث میں بیت اللہ کے لیے آتا ہے کہ جس نے بیت اللہ میں ایک نماز پڑھی اس کی ایک نماز کا ریوارڈ 1,00,000 نماز کے برابر ہے. بعض لوگ اپنے عمرے کی نمازیں اور اپنے حج کی نمازیں کافی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ وہ کیلکولیشن کر کے بتاتے ہیں ہم 40 دن وہاں رہے تھے، ہم نے جو ہے وہ 30 دن نمازیں حرم میں پڑھی تھیں بیت اللہ میں، 10 دن مسجد نبوی میں پڑھی تھیں، تو اتنی تو ہماری زندگی بھی نہیں ہوتی 70 سال کی جتنا ہمیں ریوارڈ ملنا تھا، تو ہم تو اپنی عمر کی نمازیں پڑھ چکے. مسلمان وہ لوگ جو جنت میں پہنچیں گے وہ اس طرح سے کاؤنٹر لگا لگا کر کیلکولیشنز کر کر کے ریوارڈ کے لیے اور نیکیوں کے لیے گن گن کر نیکیاں نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا تھا کہ جتنا موقع مل جائے اللہ کی عبادت کرنے کا اتنی عبادت کرتے تھے. اگر دن اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے تو رات بھی اللہ کی عبادت میں گزرتی تھی. صحابہ کی کوالٹی آتی ہے دن کے مجاہد اور رات میں عبادت میں قیام کرنے میں بہترین اللہ کے عبادت گزار ہوا کرتے تھے. ایک واقعہ آتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ گن گن کر نیکیاں نہیں کرنی چاہیے. ایک واقعہ آتا ہے امام ابو حنیفہ کے دور میں، ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ بازار میں تھے تو انہوں نے ایک شخص کو دیکھا. آپ کو معلوم ہے کہ اس دور میں ہر انسان ہر اسکالر کو بائی فیس نہیں جانتا تھا، اس لیے کہ وہ واٹس ایپ ڈی پی نہیں ہوتی تھی، فیس بک نہیں ہوتا تھا، تصویریں نہیں ہوتی تھیں. تو امام ابو حنیفہ کوفہ کے ایک بازار میں تھے، امام ابو حنیفہ نے ایک شخص کو دیکھا. جس شخص کو یہ دیکھ رہے تھے وہ شخص ان کو نہیں جانتا تھا کہ یہ امام ابو حنیفہ ہیں. تو انہوں نے اس شخص کو دیکھا کہ اس نے ایک جگہ سے 10 دینار چوری کیے، اور جب 10 دینار چوری کیے تو دوسری جگہ جا کر اس 10 دینار سے ایک چیز 10 دینار کی خرید لی. جو چیز خریدی 10 دینار کی وہ پوری کی پوری اس نے ایز اٹ از صدقہ کر دی. امام ابو حنیفہ سب کچھ آبزرو کر رہے تھے. امام ابو حنیفہ اس کے پاس گئے اور اسے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے 3 کام کیے ہیں، آپ نے چوری کی، اس کے بعد آپ نے اس چوری کے پیسے سے فلاں چیز خریدی، پھر آپ نے جتنی بھی چوری سے چیز خریدی تھی آپ نے پوری کی پوری صدقہ کر دی، یہ کیا تھا؟ تو اس شخص نے کہا آپ کو نہیں معلوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہے؟ کہنے لگا اتاجر مع اللہ، میں نے اللہ کے ساتھ ٹریڈنگ کی ہے، میں نے اللہ کے ساتھ تجارت کی ہے. کہتا ہے آپ کو نہیں معلوم اللہ کے رسول کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اگر تم گناہ کرو تو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، اور اگر تم نیکی کرو الحسنت بعشر امثالها تو نیکیاں کتنی لکھی جاتی ہیں؟ 10. تو چوری تو میں نے ایک ہی کی تھی، چاہے 10 دینار چرائے تھے عمل تو ایک تھا نا، تو وہ تو ایک کاؤنٹ ہوا. پھر جب میں نے اس کو صدقہ کر دیا تو اب کتنی مجھے نیکیاں مل گئی؟ 10 نیکیاں مل گئی. کیا بتا رہا ہے یہ آپ کو؟ علم کی کمی، کم علم نہایت نقصان دہ ہوتا ہے، کم علم نہایت نقصان دہ ہوتا ہے. اس لیے جب زندگی میں علم کا دروازہ کھل جائے تو وہ کسی نہ کسی اینگل سے کھلا رہنا چاہیے. ہاں کبھی اس علم کے دروازے سے آپ روز گزرتے ہیں، جیسے رمضان میں الحمدللہ آپ نے 8 دن کمٹمنٹ کیا کہ آپ کنزیکٹو 8 دن آئیں گے، کبھی آپ روز نہیں گزر رہے ہوتے، ہفتے میں ایک دن، کبھی مہینے میں ایک دن، لیکن کچھ نہ کچھ اس علم کے دروازے سے گزرنے کا آپ کا اور میرا جو ہے وہ عمل جاری رہنا چاہیے. تو یہ کم علم تھا جس کی وجہ سے اس شخص نے اتنا بڑا غلطی کا اپنا جو تھا وہ عمل کیا. بہت سے اسکالرز یہ بات کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر جو ریٹ آف ایکسٹریمزم بڑھتا جا رہا ہے وہ بھی کم علم کی وجہ سے ہو رہا ہے. آپ دیکھیں جب علم نیا نیا آتا ہے، جب ہم اپنی گھروں کے اندر اپنے خاندانوں کے اندر نارمل لائف سٹائل گزار رہے تھے جیسے سارے مسلمان ہوتے ہیں، جیسے نارمل پاکستان کی فیملیز ہوتی تھیں، 5 وقت کی نماز پڑھنی، رمضان کے روزے رکھنے، اپنے بچے کو قرآن کی تلاوت کرا دینی، صدقہ کرنا، عمرہ، حج، یہ نارمل پاکستانی ماحول آپ کو ملتا تھا. پھر جب علم آنا شروع ہوا تو جیسے جیسے لوگ کورسز کرنا شروع ہوئے، چاہے کہنے کو انہوں نے پورے قرآن کا کورس کر لیا لیکن 1 سال 1.5 سال کا کورس کیا، کیا کورسز کرنے والوں کے اندر سختی آئی؟ ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، وہ جو باقی لوگ تھے ان میں سختی آ گئی. نہیں، باقی لوگوں میں سختی نہیں آئی، باقی تو بےچارے ویسے کے ویسے ہی رہے. جن کے پاس علم آیا تھا وہ سخت مزاج ہو گئے، اس لیے کہ ان کو اپنا آپ درست عقیدے والا اور باقی سارا گھر کافر نظر آنا شروع ہو گیا. ہر انسان کو کافر ڈکلیئر کرتے رہے اپنی زبانوں سے بہت سے لوگ، جس کی وجہ سے گھر پھٹے، خاندان ٹوٹے، عورتوں نے طلاقیں تک لے لیں کہ میرا شوہر جو ہے وہ تو اس سیکٹ سے تعلق رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ زندگی کیسے گزار سکتی ہوں. یہ سختی تھی علم کی کمی کی وجہ سے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ ایک کورس آیا تھا نا، ابھی تو کھڑکی کھلی تھی، ابھی تو وہ ایک اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا تھا علم حاصل کرنے کا، ابھی تو بہت کچھ سیکھنا تھا، لیکن جب نیا نیا علم آتا ہے اور کم علم آتا ہے، انسان کا مزاج ایک بالکل جس کو آپ کہتے ہیں نا آؤٹ آف کنٹرول سمندر، اس کی طرح ہو جاتا ہے. جو اس کے راستے میں آتا ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول سمندر سونامی کی طرح اس کو تباہ کر دیتا ہے. اگر ہم علم کے راستے پر چلنے والے ہیں تو ہمارا علم ہم کو ایسا جذباتی نہ بنائے کہ ہماری عقل جو ہے وہ اس سے بالکل دور ہو اور ہمارا ایمان بھی اس سے بالکل دور ہو اور ہم صرف اور صرف جذباتی پرسنالٹی ڈراما کوئنز بن کے رہ جائیں. اپنے اندر صبر اور برداشت جتنی لے کر آئیں گے اتنا علم کا اصل امپیکٹ ہمیں اپنی زندگی میں محسوس ہوگا. تو احادیث کا بھی کانسیپچولائزیشن بہت ضروری ہے. آج جب سے دین پھیل رہا ہے، آج جیسے احادیث کو واٹس ایپ میسیجز اور فیس بک میسیجز کے ذریعے خوب پروموٹ کیا جا رہا ہے، احادیث کا کانسیپچولائزیشن بہت ضروری ہے. جیسے قرآن کا فہم ضروری ہے، ایسے حدیث کا فہم بھی ضروری ہے. تو امام ابو حنیفہ نے اس شخص سے کہا کہ دیکھو تمہاری چیریٹی قبول نہیں ہوئی، اس لیے کہ تم نے جو چیریٹی دی ہے وہ تم نے چوری کے پیسے سے کی ہے. ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب. اللہ پاک ہے اور اللہ صرف پاک قبول کرتا ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ جو تمہارا یہ عمل تھا پورا جس میں تم نے تین سٹیپ کیے، ایک چوری کی، دوسرا اس پیسے سے کچھ خریدا، تیسرا اس سے صدقہ کیا، فلم یبقى معك الا السيئة، اس پورے عمل میں تمہارے پاس صرف ایک گناہ بچ گیا، یعنی وہ 10 نیکیاں تمہیں نہیں ملیں بیکاز تمہارا فاؤنڈیشن ڈسٹرب تھا، تمہاری بنیاد خراب تھی. اور اس چیز کو اگر ہم آج اپنے اوپر اپلائی کریں تو گن گن کر نیکیاں نہیں کی جاتے. اس چیز کو اگر ہم اپنے اوپر آج اپلائی کریں تو بعض اوقات ہم معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو ربا کے کاروبار اور ربا کی نوکریوں میں انوالو رکھتے ہیں، اور اس نیت سے کہ ہم اس پیسے سے خوب صدقہ کریں گے تو اللہ ہمارے مال کو پاک کر دے گا. ہم بعض اوقات ربا والے کاروبار اور سود والی نوکریاں نہیں چھوڑتے ہیں، لیکن اگر ہم امام ابو حنیفہ کے اس کوٹ کو سمجھ جائیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ اگر بیس میں کوئی بھی چیز غلط شامل ہو گئی، ایک پانی کا گلاس ہے اس میں اگر ایک قطرہ زہر بھی مل گیا، اب وہ آپ کے لیے خطرناک ہے. اب چاہے آپ اس کو کتنے ہی خوبصورت گلاس میں کیوں نہ ڈال دیں، اگر اس کے اندر ایک قطرہ پوائزن ملا ہوا ہے وہ پانی آپ کے لیے خطرناک ہے. اسی طرح سے جس کمائی کے اندر کوئی بھی ناجائز مال آ جائے گا، رشوت کا ہو یا سود کا ہو یا کسی کا مال زبردستی کا کھینچا ہوا ہو، وہ ایک پوائزن ہے جو آپ کے مال کے اندر داخل ہو گیا. اب اس کا مختلف امپیکٹ مختلف طریقے سے انسان کی زندگی میں آئے گا. تو جو مومن ہوتا ہے وہ نیکیاں گن گن کر نہیں کرتا، سوچ سمجھ کر کرتا ہے، علم کی بیسس پر کرتا ہے، اور جتنا موقع ملتا ہے وہ اپنی نیکیوں میں احسان اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کی بیسس پر جنت میں نہیں جائیں گے. جب انسان یہ سوچتا ہے نا کہ میری نیکیوں کی وجہ سے مجھے جنت ملے گی، تب ہم یہ سمجھتے ہیں اچھا یہ بھی نیکی کر لی آج تو، یہ بھی کر لی، یہ بھی کر لی، اور پھر ہم اپنے آپ کو جو ہے نا ایک بڑا کوئی بہت کارنامہ کرنے والا سمجھنے لگتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث آتی ہے جس میں آپ کو ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے صحابہ کو بتایا کہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا سوائے اللہ کی رحمت کے، یعنی کوئی اپنے عمل کی بیسس پر جنت میں داخل نہیں ہوگا. لا یدخل الجنہ احد بعملہ. صحابہ نے پوچھا ولو انت یا رسول اللہ، آپ بھی، کیا آپ بھی اپنے عمل کی بیسس پر جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ آپ نے کہا ولا انا، ہاں میں بھی نہیں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتک، یہاں تک کہ اللہ مجھے اپنی رحمت میں انویلپ کر لے. یعنی وہ جو اللہ کے حبیب ہیں، وہ جن سے اللہ تمام مخلوقات میں سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، وہ جن کو گارنٹیڈ ہے کہ ان کو جنت ملے گی، وہ جن کے لیے گارنٹیڈ تھا کہ ان کو جنت کا سب سے بلند مقام ملے گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے عمل کی بیسس پر جنت میں نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ اللہ کی رحمت مجھے انویلپ کر لے. تمام انبیاء کا یہی مائنڈ سیٹ تھا، اور تمام انبیاء اس فیکٹ کو جانتے تھے کہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں پہنچیں گے. دیر از اے ڈفرنس، ان نیکی کی وجہ سے جنت میں پہنچنے کا کانسیپٹ رکھنا، یا ایک وہ کانسیپٹ رکھنا جو یہ آیت سکھا رہی ہے سورہ ملک کی. یہ آیت مجھے اور آپ کو یہ سکھا رہی ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے. ہمارا مائنڈ سیٹ اور ہماری نیکیاں ہمیں اللہ کی رحمت کا ایلیجیبل کر دیتے ہیں. جو اللہ کی خشیت رکھتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آنے والے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی رحمت میں انویلپ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کو انشاءاللہ اللہ کی رضوان اور اس کو جنت ملے گی. تو یہاں پر دو ریوارڈز بتائے گئے ہیں نیک لوگوں کے جو جنت کے لیے ایلیجیبل ہوں گے. اللہ نے ان کو پہلا ریوارڈ دیا ہے مغفرت کا، اور دوسرا ریوارڈ ہے اجر کبیر. اجرن کبیر کئی طرح سے اس کو اسکالرز نے ڈیفائن کیا ہے, لیکن ظاہر ہے وقت کی کمی کی وجہ سے ہم بہت اینگل نہیں دیکھ سکتے. تو میں آپ کے سامنے اجرن کبیر میں صرف الٹیمیٹ اجرن کبیر کو مینشن کر رہی ہوں کہ الٹیمیٹ اجرن کبیر کیا ہوگا. صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جنت میں ایک دن ہوگا جو اہل جنت کے لیے جمعے کے دن کی طرح کا دن ہوگا. یعنی کہ اہل جنت وہی لوگ ہیں جو دنیا میں مسلمان تھے, اہل جنت وہی لوگ ہیں جو دنیا میں پریکٹسنگ مسلمان تھے, اہل جنت وہی لوگ ہیں جن کے لیے دنیا میں عبادات بہت عام تھیں, یعنی کہ وہ اپنی عبادات میں ریگولر تھے. تو جمعے کی عبادت, جمعے کا دن, جمعے کے دن کی سنتیں ان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی. ایک جمعے کے دن کا اہتمام یہ بہت ہی زیادہ بلیسڈ چیز ہے. جمعے کے دن کو عید کیوں کہا جاتا ہے مسلمانوں کی؟ اس لیے کہ آپ صبح فجر کے بعد سے لے کر جمعے کے وقت تک, ہم میں سے زیادہ تر خواتین نماز پڑھنے نہیں جا پاتی ہیں اس لیے کہ ہماری مسجدوں میں عورتوں کی نماز کا انتظام نہیں ہوتا, لیکن ہم باقی تمام سنتیں پوری کر سکتے ہیں. ہم جانتے ہیں ہم پر جمعے کی نماز فرض نہیں ہے, عورتوں پر جمعے کی نماز فرض نہیں کی گئی, اس لیے کہ اللہ جانتا تھا کہ کتنی آسانیاں ہوں گی عورتوں کے لیے اور کتنی نہیں ہوں گی. لیکن جتنی بھی فجر کے بعد سے لے کر جمعے کے وقت تک, جمعے کے خطبے تک کی سنتیں ہیں وہ ضرور اڈاپٹ کیجئے. آپ کے گھر میں ایک ماحول ہونا چاہیے کہ سورہ کہف پڑھی جائے گی. آپ کے گھر میں ایک ماحول ہونا چاہیے کہ گھر کے تمام افراد جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد سے, جمعے کی خطبے سے پہلے پہلے غسل لیں گے, صاف ستھرے کپڑے پہنیں گے. یہ نہیں کہ آپ خود ہی صبح سے لے کر شام تک نائٹی میں پھر رہے ہیں, ارے آج تو جمعہ ہے کچھ کام ہی نہیں تھا, اس لیے کبھی اس کاؤچ پر گرتے ہیں تو کبھی اس صوفے پر گرتے ہیں. ایک پراپر اہتمام نظر آنا چاہیے, اور جتنا ہم یہ کریں گے انشاءاللہ اتنا ہم اس حدیث کے انڈر ان لوگوں کے درمیان میں آنے کے لیے اپنے آپ کو بزی کر لیں گے جن کو اللہ اہل جنت بنائے گا. تو اہل جنت جو ہوں گے ان کے لیے ایک دن جمعے کے دن کی طرح کا دن ہوگا. بعض احادیث کے مفہوم میں آتا ہے یہ دن جمعے کا دن کیوں کہلائے گا, اس لیے کہ اس دن مسلمان نماز پڑھیں گے, مسلمانوں کی عبادت ہوگی. وہ کیسی نماز ہوگی, وہ کیسی عبادت ہوگی, واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ جنت میں سیٹرڈے سنڈے منڈے ٹیوزڈے وینسڈے نہیں ہوگا, کیلنڈر وہاں نہیں چلیں گے, وہاں کے اپنے کیلنڈرز ہوں گے. کیسے کیلنڈرز ہوں گے وہ بھی ہم نہیں جانتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک دن جو ہوگا وہ مسلمانوں کے لیے جمعے کے دن کی طرح کا دن ہوگا. اللہ ان سے پوچھے گا حل من مزید, تم میں سے کسی کو کچھ چاہیے, حل شاء احد من شیء, کیا تم میں سے کسی کو بھی کسی چیز کی حاجت ہے؟ تو اہل جنت کہیں گے اللہ آپ نے ہمارے چہرے روشن کیے, اللہ آپ نے ہمیں معاف کر دیا, اور اللہ آپ نے ہمیں جنت میں داخل کر دیا, تو اب ہمیں اور کیا چیز چاہیے ہوگی؟ تو اس وقت پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا حجاب اٹھائیں گے اور پھر اللہ اپنے اہل جنت, اپنے تمام بندوں کو اپنے چہرے کا دیدار کرائیں گے. اللہ حجاب میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم آتا ہے حجابہ النور, اللہ کا حجاب کمپلیٹلی نور ہے, یعنی اللہ حجاب میں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ حجابہ النور, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع کے بعد یہ واقعہ بیان فرمایا تھا. اللہ کا حجاب اتنا لیومینس ہے کہ آپ اس حجاب کو دیکھ نہیں سکتے. جب آپ کی نظر اس حجاب پر نہیں ٹکتی ہے تو جو اس حجاب کے اندر ہوگا وہ کیسا ہوگا, ہمیں سوچنے کا اور بہت زیادہ اس کے بارے میں جو ہے وہ امیج اس کا بنانے کا نہیں کہا گیا. لیکن اہل جنت کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت دیں گے کہ اللہ اپنا ویل ریموو کر دے گا, اور پھر حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ کسی جنتی کو بڑے سے بڑے محل اور بڑی سے بڑی نعمت کے مقابلے میں ایسی نعمت نہیں ملی ہوگی, نظری الی وجہ ربی, جو کہ اب اپنے رب کے چہرے پر نظر ڈالنے سے اس کو یہ نعمت ملے گی, بہترین نعمت, بہترین اجر کبیر. اور اسی کو ڈے آف انکریز احادیث میں کہا جاتا ہے, یوم الزیادہ, بہترین اجر ملنے کا دن جس دن اللہ اپنا دیدار اپنے جنتی بندوں کو کرائے گا, اور یہ ہوگا جنت کا بہترین انعام. آپ سوچیں, معمولی سا ہم اگر اپنے آپ کو سوچیں, آپ کسی انسان کو پسند کرتے ہیں اور آپ اس انسان کو بڑے عرصے سے سن رہے ہوتے ہیں, جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کتنا مزہ آتا ہے. اب آپ امیجن کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بچپن سے سنتے ہیں, بچپن سے کتابیں پڑھتے ہیں, بچپن سے گھروں میں ہم نے نام سنا, بچپن سے ہم نے الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں سیرت کی کتابیں دیکھی اور اپنے سلیبس میں پڑھا. آج بھی جب ہم مسجد نبوی میں جا کر بیٹھتے ہیں تو آپ کو ایک جو فیلنگز آتی ہیں مسجد نبوی میں بیٹھ کر, کہ اللہ کے رسول, حالانکہ اس وقت اللہ کے رسول وہاں موجود نہیں ہوتے ہیں کہ ہمیں فزیکلی نظر آ رہے ہوں, لیکن جو آپ کو فیلنگز آتی ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول چلتے تھے, یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول بیٹھتے تھے، یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تعلیم دیتے تھے، تو آپ کے اندر ایک آٹومیٹک محبت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. کہاں کہ جب ہم اللہ کے رسول کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ پھر ہماری محبت کا اینگل کیا ہوگا. یہی چیز اب آپ اپنے اوپر اللہ اور اپنے خالق کے ساتھ اٹیچ کرنے کی کوشش کریں. ساری زندگی جس اللہ کے سامنے ہم نے سجدے میں سر ٹکایا زمین پر، ساری زندگی جس رب کے لیے ہم نے نمازیں پڑھیں، جس رب کے لیے روزے رکھے، جس رب کے لیے بعض اوقات کسی کا کڑوا اور کسی کا کسیلا برداشت کیا، جس رب کی خاطر کبھی کسی کی ٹیڑھی نظریں برداشت کیں، کبھی گرمی ہونے کی وجہ سے حجاب اور نقاب کی وجہ سے کس قدر تکلیف برداشت کی، کبھی لوگوں کے طنز برداشت کیے، کبھی گھروں کے اندر اپنے آپ کو آڈ ون آؤٹ بنایا، کبھی فیملی سٹرکچر میں ایسے سٹینڈ لیے کہ جس سے ہم نے اپنے آپ کو رسومات سے علیحدہ تو کیا لیکن اندر اندر سے دل روتا رہا. جس رب کی خاطر یہ سب کیا، جب وہ رب سر کی آنکھوں سے نظر آئے گا تو سوچیں کہ وہ کیسا مقام ہوگا. اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو یہ اجر کبیر عطا فرمائے. اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہمارے عمل اس قابل ہوں کہ ہم جنت تک پہنچ جائیں. اللہ ہمیں اپنی رحمت سے انویلپ کر لے، اللہ ہمیں اس اجر کبیر کو عطا کر دے. سورہ بقرہ میں مومنین کی پہلی صفت آتی ہی یہی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو ایمان لاتے ہیں غیب کے اوپر. آج ہمارا امتحان یہی ہے. آج ہمیں اللہ نظر نہیں آتا. آج کتنا ہی بڑا ایتھیسٹ ہمارے سامنے آ کر کہے کہ اللہ کو پروف کرو، ہم کئی دلیلیں دے سکتے ہیں اپنی عقل کے حساب سے، اپنے علم کے حساب سے، اپنے ایکسپوجر اور ایکسپیرینس کے حساب سے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ کہیں نہ کوئی ایتھیسٹ ایسا ہوگا جس کو آپ کی دلیل فائدہ نہیں دے گی. اس لیے کہ فلسفی کے اندر ہر لاجک کو ختم کرنے کے لیے دوسری لاجک موجود ہوتی ہے، ہر دلیل کو کاٹنے کے لیے دوسری دلیل موجود ہوتی ہے. یہ حقیقت ہے کہ آج بہرحال اللہ کے اوپر ہمارا ایمان اللہ ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث جو صحیح اور حسن کی کیٹیگری میں ہیں وہ ہمارے لیے قابل عمل ہیں. یہ سارا معاملہ انسین کا ہے، اور جس کا یہ انسین کا معاملہ دنیا میں مضبوط ہوگا، بعض اوقات اس کے کئی موقع ایسے آئیں گے کہ جس میں اس کے اپنے قدم ہل جائیں گے. کبھی کبھی انسان کو خود نہیں محسوس ہونے لگتا جب باہر سے اتنا پریشر آتا ہے، خاندان سے اتنا پریشر آتا ہے، دوستوں سے اتنا پریشر آتا ہے، ماحول اور انوائرمنٹ کا اتنا پریشر آتا ہے، انسان سوچتا ہے کہیں میں ایکسٹریمسٹ تو نہیں ہو رہی. انسان کے اندر یہ جذبہ، یہ خیال کیوں آنے لگ جاتا ہے؟ بیکاز اٹس اے گیم آف انسین. کانسٹنٹلی آپ کے اور میرے اس وقت انٹلیکٹ کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے. شریعت کمپلیٹلی، اسلام کی جو شریعت ہے اگر اس کو آپ سمپلیفائڈ فارم میں دیکھیں، اللہ نے انسان کے کئی امتحان رکھے ہیں. ہم نے شروع میں ہی پڑھ لیا کہ اللہ نے انسان کو موت اور زندگی دی، لیا بلواکم، اور پھر لیا بلواکم میں آپ اپنی زندگی کا ہر سٹیپ لا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو میجر چنک میں ڈیوائڈ کریں، ہر انسان کی زندگی شریعت نے تین میجر چنکس میں ڈیوائڈ کی ہے. ہر انسان کے تین میجر امتحان ہوتے ہیں، اور وہ امتحان تین جو ہیں وہ حدیث جبرائیل سے کنیکٹڈ ہیں. آپ کا اور میرا پہلا امتحان ہوتا ہے ہمارا فزیکل امتحان، بدنی عبادات کا امتحان، جس میں جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تھا اسلام کیا ہے. اسلام کا سٹیج از دا پہلا امتحان جو آپ کی اور میری فزیکیلٹی سے ریلیٹڈ ہے. میری زندگی میں فزیکل بدنی عبادات کتنی آبویس ہیں، یہ امتحان ہے میرا ایز اے مسلم. کلمہ شہادت میں زبان سے بولتی ہوں، فزیکل. نماز میں اپنے جسم کے ساتھ پڑھتی ہوں، فزیکل. روزہ میں اپنے جسم سے اٹیچ کر کے روح کا رکھتی ہوں لیکن میرا جسم بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے، فزیکل عبادت. آپ حج کرتے ہیں، فزیکل عبادت. آپ زکات دیتے ہیں، اٹس اے ٹینجیبل صدقہ. ایک صدقہ ہوتا ہے اپنی ماں کو مسکرا کر دیکھنا، ایک صدقہ ہوتا ہے اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو مسکرا کر دیکھنا، بٹ زکات از اے ٹینجیبل صدقہ. یو نیڈ سم ون جس کے ہاتھ پر آپ زکات رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری جتنی بھی بدنی عبادات دی ہیں، شریعت ہمارا ایک بڑا چنک اس کے اندر رکھتی ہے امتحان کا، ہمارا فزیکل ٹیسٹ. مسلمان عورت ہوتے ہوئے ہمارا فزیکل ٹیسٹ، دس از پارٹ آف آر بیئر منیمم، دس از پارٹ آف آر پریزنس، دس از پارٹ آف آر فزیکل لائف. کہ اللہ نے اگر مجھے زندگی دی، اور اتنی زندگی دی جس میں مجھے پیوبرٹی مل گئی، تو اب میں نے اپنا حجاب اڈاپٹ کیا یا نہیں کیا، میں نے اپنی زینت کو چھپایا نامحرم کے سامنے یا نہیں چھپایا. دس از مائی فزیکل ٹیسٹ اینڈ دس از جسٹ لیول نمبر ون. اس لیے کہ ہم انسان انہیں تین کمپوننٹ سے بنے ہیں جو شریعت نے تین امتحان ہمارے رکھے ہیں. हमारा एक पार्ट है हमारा फिजिकल एस्पेक्ट, हमारा दूसरा पार्ट है हमारा इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट, इसलिए कि हम इंसान हैं, अल्लाह ने हमें अकल दी है जानवर से बढ़कर, जानवर को अल्लाह ने माइंड दिया है, फंक्शनिंग दी है ब्रेन की, लेकिन अल्लाह ने इंसानों को इंटेलेक्ट दी है, अकल दी है। तो जैसे हम इंसान तीन पार्ट से मुकम्मल होते हैं, इसी तरह से शरीयत ने तीन इम्तिहान हम पर फिट किए हैं। पहला है फिजिकल, दूसरा इम्तिहान जो शरीयत ने हम पर लगाया है वो है हमारा इंटेलेक्चुअल इम्तिहान। फिजिकल इम्तिहान को मैंने हदीस जिब्राइल में किससे कनेक्ट किया है? इस्लाम से। द लेवल ऑफ इस्लाम, द लेवल ऑफ इस्लाम इज बेयर मिनिमम। अगर एक मुसलमान, कलमा गो मुसलमान, नमाज पढ़ता है, रमजान के रोजे रखता है, जिंदगी में एक मरतबा उसने हज किया और हर साल वो अपनी 2.5% ज़कात निकालता है और मुसलमान औरत होते हुए अपना प्रॉपर हिजाब करती है, दिस इज बेयर मिनिमम। कोई हम अल्लाह पर एहसान नहीं कर रहे अभी कि मैं तो हिजाब करती हूँ अल्लाह, इतनी गर्मी में, इतनी ह्यूमिडिटी में, मैं तो इतनी मुश्किल से जो हूँ वो नकाब लगाती हूँ, मुझे तो सांस भी नहीं आती फिर भी मैं करती हूँ। कोई हम अल्लाह पर एहसान नहीं कर रहे, दिस इज द फिजिकल पार्ट ऑफ आर टेस्ट, हम सिर्फ बेयर मिनिमम के ऊपर हैं। तो दिस इज द फिजिकल टेस्ट जो इस्लाम के लेवल पर आता है। दूसरा, शरीयत ने हमारा जो टेस्ट रखा है वो हमारा इंटेलेक्चुअल टेस्ट है। एन इंटेलेक्चुअल टेस्ट हदीस जिब्राइल के मुताबिक इज द पार्ट ऑफ ईमान। ईमान क्या है? और ईमान सारे का सारा गेम ही अनसीन की है, स्टार्टिंग विद ईमान बिल्लाह। अल्लाह हमें नजर नहीं आता, अल्लाह को हम देख नहीं सकते, अल्लाह की कुर्सी का हम पढ़ते जरूर हैं मगर अल्लाह की कुर्सी हमने देखी नहीं, अल्लाह का अर्श सुनते जरूर हैं, अल्लाह का अर्श हमने देखा नहीं, अल्लाह का अर्श पानी के ऊपर है सुना जरूर है देखा नहीं, अल्लाह ने जन्नत और दोजख बनाई है पढ़ा जरूर है सुना जरूर है देखी नहीं। तो ईमान बिल्ला कम्प्लीटली अनसीन, ईमान बिर मलाइका कम्प्लीटली अनसीन। हमारा ईमान है कि हमारे साथ दो फरिश्ते हमारे कंधों पर होते हैं, देखे थोड़ी है हमने कि कैसे हैं। और हमारा ईमान यह भी होना हमें बताता है कि अब फरिश्तों को आपको और मुझे डिपिक्ट करने की जरूरत नहीं है कि वो क्यूट क्यूट से छोटे छोटे से पिक्सीज बना दिया। किसने देखा फरिश्ता? किसी ने नहीं देखा। तो ये पार्ट ऑफ आर ईमान कि हम फरिश्ते पर ईमान जरूर रखेंगे कि फरिश्ता है, लेकिन हम उसको अब इस तरह से आर्टिकुलेट नहीं करना शुरू कर देंगे कि वो इस तरह का है। जितनी अहादीस में बता दिया गया कि ये फरिश्ते इस साइज के हैं, उसी फरिश्ते को हम सुन लेंगे। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, वो फरिश्ते, वो आठ फरिश्ते जिन्होंने अल्लाह का अर्श थामा हुआ है, ह्यूमंगस फरिश्ते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में हम जानते हैं ह्यूमंगस फरिश्ते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली मरतबा जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनके ओरिजिनल फॉर्म पर देखा था तो पूरे होराइजन पर छाए हुए थे। जब आप हिरा से आ रहे, हिरा से नीचे आ रहे थे, आपको पूरे होराइजन पर सिर्फ जिब्रील अलैहिस्सलाम नजर आए थे। इसी तरह से जो अल्लाह के अर्श को थामे हुए फरिश्ते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक ग्लिम्स बताया है। ये बताया, हदीस का मफहूम आता है कि दे आर ह्यूमंगस, साइज में बहुत मैग्निफाइड हैं। और आपने उस मैग्निफिकेशन को डिफाइन करने के लिए कहा कि उस फरिश्ते के एयर लूब, ये जो आप कान का हिस्सा होता है और शोल्डर का फासला 300 साल का है, क्या साइज है उस फरिश्ते का तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना बता दिया हम सिर्फ इतना ही उस चीज को समझ सकते हैं। तो ये फरिश्ते हैं कम्प्लीटली अनसीन पर ईमान, ईमान बिल गैब। इसी तरह से आपका और मेरा जन्नत और दोजख पर ईमान कम्प्लीटली अनसीन है। बहुत फिलॉसफी में आगे जाने वालों ने बहसें की कि ये सिर्फ वर्चुअल जगह हैं, ये कोई फिजिकल जगह नहीं है, दुनिया में आज मौजूद नहीं है। मुसलमान का ईमान है ये फिजिकल स्टेट्स हैं, ये फिजिकल जगह हैं और ये जन्नत और दोजख मौजूद है। कहाँ है हमें नहीं मालूम, वल्लाहु आलम। हमारे इंसानों की दिमाग की तो लिमिटेशन ये है कि अल्लाह ताला ने इसी दुनिया में जो चीज बनाई है, जिसको आप कहते हैं ज़ुल्क़रनैन की वो दीवार, जो इससे उन्होंने याजूज और माजूज को बंद रखा हुआ है, इंसान अपनी ही दुनिया के अंदर उस दीवार को अभी तक नहीं पहचान सका कि वो दीवार कहाँ है। वो दीवारें चीन नहीं है, वॉल ऑफ चाइना नहीं है। आपके पास कितना बड़ा सेटेलाइट आ जाए, आप कितना ज्यादा जो है वो बहुत ही मैग्निफाइड सोफिस्टिकेटेड जो है वो अपनी चीजें बना लें और गैजेट्स बना लें, बट नोबडी नोज कि वो दीवार कहाँ है जहां ज़ुल्क़रनैन ने उसको बनाकर याजूज माजूज को एक तरफ बंद किया हुआ है। ये इंसानी अकल की लिमिटेशन है। इट्स अ मैटर ऑफ कम्प्लीटली बिलीव इन अनसीन। और जो इंसान, जो मुसलमान बेयर मिनिमम यानी इस्लाम की इबादत को अडॉप्ट करने के साथ साथ अल्लाह के लिए अपनी अकल को अनसीन के ताबे कर देता है, दैट्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट। इंटेलेक्चुअली आप उनमें कामयाब कैसे होंगे? जब हम अकल को कुरान के पीछे रखेंगे, अकल को कुरान के आगे लेकर जाएंगे तो बहुत धोखा खाएंगे। मोमिन वो होता है यक्षाउन रब्बहुम की कैटेगरी वाला, जो इंटेलेक्चुअल इम्तिहान में कामयाब होता है, अकल को पीछे रखता है और अपने रैशनल को हमेशा पीछे रखता है। दिस इज द सेकेंड कॉम्पोनेंट। हर मामले में अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कुरान में जितनी मरतबा अतीउल्लाह आया है, एवरी टाइम इट इज कपल्ड विद अतीउर रसूल। इनफैक्ट एक मरतबा अतीउर रसूल अकेला आया है, वहां अतीउल्लाह आया भी नहीं है। तो जब हम सिर्फ और सिर्फ इस चीज को जहन में रखेंगे कि अल्लाह की बात मान लो, कुरान इज इनफ फॉर मी, काफी है मैं कुरान पर अमल कर लूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस में डाउट है, ये तो इतने 100 साल के बाद लिखी गई, इनके अंदर तो आज भी जो है वो सही और हसन की कैटेगरी बनती रहती है, तो बेहतर है कि स्टिक योर सेल्फ टू द कुरान। इट्स अ फितना, कम्प्लीटली इट्स अ फितना। आप कुरान की इताअत कर नहीं सकते, आप अल्लाह की इताअत कर नहीं सकते जब तक कि आप अतीउर रसूल नहीं करेंगे, जब तक आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पोजीशन को नहीं समझेंगे। तो अल्लाह के रसूल की पोजीशन को समझना, अपनी अकल को अहदीस के ताबे लेकर आना, ये अहदीस के ताबे लेकर आना ही है। बात समझ आए या ना समझ आए, सबमिट करें। सबमिट करने में जरूरी नहीं होता मुझे पहले लॉजिक दें, समझ आएगी तो मानूंगी, नहीं। सबमिट करने में आपने समयना व अताना करना है, और कैसे करना है, तौ अन व करहन, दिल करे या ना करे, समझ आए या ना आए, आपने और मैंने अल्लाह की बात को मानना है। तो ये सेकंड इम्तिहान है हमारा जो अल्लाह ताला शरीयत में हम लेते हैं, ये कम्प्लीटली बेस्ड है ईमानियात पर। आपके और मेरे लिए तो रसूल भी ईमान बिल गैब में आते हैं। सहाबा ने अपने सर की आंखों से रसूल अल्लाह को देखा था, उससे पिछले रसूल तो सहाबा ने नहीं देखे थे। आपने और मैंने ना पिछले रसूल देखे ना अल्लाह के रसूल देखे, तो आपके और मेरे लिए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाना सॉर्ट ऑफ ईमान बिल गैब है। तो जितना इंटेलेक्चुअली इंसान इसमें कामयाब होता है, उसका ईमान का लेवल बढ़ता रहता है। तीसरा शरीयत हमारा टेस्ट लेती है उसी एंगल से जो कि हमारा थर्ड कॉम्पोनेंट है इंसान की एग्जिस्टेंस का, और वो थर्ड कॉम्पोनेंट है हमारा स्पिरिचुअल पार्ट, स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस। हदीस जिब्राइल के मुताबिक हमारा ये थर्ड टेस्ट जो है ये एहसान के लेवल से अडॉप्टेड है। हम अल्लाह को नहीं देख सकते, हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, इसीलिए हम जो इबादत करते हैं वो इस ईमान के साथ करते हैं कि अगर हमें अल्लाह नजर नहीं आता तो क्या हुआ, अल्लाह हमें देखता है। दिस इज अबव रैशनल। एहसान अडॉप्ट करना अबव रैशनल। बाज़ दफ़ा आपको दलील मिलती है चेहरा कवर करने की, बाज़ दफ़ा आपको एक दूसरी तरफ दलील नहीं मिलती, ये मैं आपको बता दूं, दिस इज अबव रैशनल। ये तकवे का लेवल है, यह आपका और आपके रब का मामला है, यह आपका और आपके रब से ताल्लुक का मामला है, यह आपकी और आपके रब की मोहब्बत है, कितना आपका दिल चाहता है एहसान अडॉप्ट करने का। जब दुनिया में बेस्ट मांगते हैं तो दीन में अमल करते हुए बेस्ट की तरफ क्यों नहीं दौड़ते। एहसान का लेवल, इंसान अपने आप को उस बाबरकत हस्ती से अटैच कर लेता है जिसके लिए वो कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली अलर्ट रहता है। आपने दो टर्म सुनी है, दीज टर्म्स आर रिलेटेड विद सूफीज्म, लेकिन अगर आप इनकी बेस चेक करें तो अरबिक लैंग्वेज के अंदर दे आर वेरी स्ट्रांगली एम्बेडेड इन शरिया, अगर आप इनके ओरिजिनल मीनिंग्स पर जाएं। एक है मुशाहदा और एक है मुराकबा। दिस मुशाहदा इज कि मुझे अपने आसपास हर चीज में, अल्लाह मुझे नजर नहीं आता लेकिन मुझे अपने आसपास हर चीज में अल्लाह की डोमिनियन और अल्लाह की अथॉरिटी और अल्लाह की मोहब्बत महसूस हो। हर मखलूक में अल्लाह की मुझे इफेक्ट्स और अल्लाह की कुदरत नजर आए। दिस इज कॉल्ड मुशाहदा। मोमिन एहसान करने वाला मोमिन ऑब्जर्वेंट होता है, उसके लिए हर दूसरा इंसान, उसके लिए हर आसपास का कोई भी इंसिडेंट, उसके लिए कोई ना कोई मौका, उसके लिए हर दिन अल्लाह का मुशाहदा करने के लिए एक एक्सपीरियंस होता है। अल्लाह हमें नजर नहीं आता लेकिन अल्लाह की आयात हमारे इर्द गिर्द बिखरी हैं, चाहे वो आफाक में हो, चाहे वो हमारे अनफुस में हो, चाहे वो हमारे आसपास की किसी इंसान की शक्ल में हो या वो कुरान की हो। मुशाहदा स्ट्रांग होता है मोहसिन का। दिस थर्ड लेवल जिसमें शरीयत हमारा एहसान का टेस्ट लेती है, स्पिरिचुअल टेस्ट लेती है, इसमें इंसान अपने आप को अल्लाह से ऐसा अटैच कर लेता है कि उसको हर शय में अल्लाह की कुदरत नजर आती है। एंड द सेकंड टर्म इज मुराकबा। मुराकबा किसको कहते हैं? दरख्त से उल्टे लटक जाए, मुराकबा कहते हैं किसको? बाय डेफिनेशन मालूम, مراقبہ کے ساتھ اللہ کا ایک نام یاد رکھیے گا ہمیشہ، الرقیب. مراقبہ کا ٹیکنیکل مطلب، سمپل مطلب یہ ہے، ایسا انسان، ایسا محسن انسان جو ہر وقت اللہ کو ایز اے رقیب محسوس کرتا رہتا ہے. اللہ کا نام ہے الرقیب. الرقیب کا مطلب ہوتا ہے وہ جس نے میری گردن، نیپ آف دا نیک، یہاں سے پکڑی ہوئی ہے. رقبہ عربی زبان میں استعمال ہوتا تھا جب بکری کی گردن کو اس جگہ سے پکڑ لیتے تھے اور پھر پکڑ کے اس کو لٹاتے تھے ذبح کرنے کے لیے. اللہ کا نام الرقیب. اللہ نے اپنی ہر مخلوق کے اوپر اپنی گرفت اتنی مضبوط رکھی ہوئی. اللہ رقیب ہے. مراقبہ کرنے والا مسلمان اپنے بیئر منیمم سے اوپر اٹھ کر، اپنے ایمان کو مضبوط کر کر، اپنی اسپریچویلٹی کو گین کر کے مراقبہ کی سٹیج پر آتا ہے اور محسن بن جاتا ہے. اس کو ہر وقت اللہ کی پریزنس محسوس ہوتی ہے. اللہ السمیع، اللہ البصیر ہے. مراقبہ میں اگر آپ کو یہ اللہ کا نام الرقیب یاد رہے گا تو انشاءاللہ پھر آپ کو اس کی کبھی بھی غلط ڈیفینیشن ذہن میں نہیں آئے گی. جہاں پر خطبہ نکاح کی آیات ہیں سورہ نساء میں پہلی آیت میں، جا کر آج پڑھیے گا، اللہ کا یہی نام آتا ہے. خطبہ نکاح کے اندر دلہا اور دلہن اور دونوں خاندانوں کو اللہ کے اس نام کے ذریعے وارن کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر زیادتیاں مت کرنا. اللہ رقیب ہے. جو ظالم ہوگا اللہ سب جانتا ہے، اور اللہ کی گرفت اپنی مخلوقات پر اتنی مضبوط ہے کہ اللہ جس وقت چاہے ہماری گردن مروڑ دے. لٹرلی مراقبہ از دا ریئلائزیشن کہ مجھے اللہ کسی وقت بھی پکڑ سکتا ہے، اس لیے کہ وہ آبزرو کرتا ہے میرے ہر موو کو. تو یہ ہے وہ انسان جو اپنی زندگی میں خشیت اختیار کرتا ہے اور شریعت کے ان تین ٹیسٹ کے اندر اپنے آپ کو ہمیشہ الرٹ رکھتا ہے. عبادات کے ذریعے اسلام کو مینٹین کرتا ہے، انٹلیکٹ کے ذریعے ایمان کو مضبوط کرتا ہے جو کہ انسین میں ہے، اور کانسٹنٹلی اللہ کو محسوس کرتے ہوئے کہ اللہ مجھے آبزرو کر رہا ہے، اپنے اندر محسن بننے کی کوالٹی لے کر آتا ہے. اور یہی وہ کوالٹی ہے جو انشاءاللہ آپ کو اور مجھے اللہ اور رسول اللہ کا پسندیدہ بنائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند امام احمد میں حدیث آتی ہے جس کا مفہوم آتا ہے، آپ نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا اور ان کے سامنے احباب کا ذکر کیا کہ میرے احباب جو ہوں گے وہ ایسے 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 ہوں گے. تو صحابہ نے فرمایا کہ ہم آپ کے احباب نہیں ہیں. آپ نے کہا نہیں، تم میرے اصحاب ہو. انتم اصحابی، تم میرے کمپینین ہو، تم میرے صحابہ ہو. یہ جو احباب ہوں گے، آپ نے فرمایا و احبابی الذین یؤمنون بی ولم یرونی، یہ وہ احباب ہوں گے میرے، دا بیلوڈ ونز، میرے فیوریٹ، مجھ سے محبت کرنے والے، جو مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے لیکن انہوں نے مجھے کبھی دیکھا نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو اس احباب کی کیٹیگری میں رکھا ہے. اگر ہم اپنی زندگی میں رسول اللہ کو وہ مقام دینے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ وہ ہوں گے جو مجھ پر ایمان لائیں گے، اور آپ نے ان کے لیے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں. آپ نے کہا ہم احبابی ہم اصحابی، تم انتم اصحابی ہم احبابی، تم میرے اصحاب ہو اور وہ میرے بیلوڈ ونز ہیں. تو اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر یقین آئے. دل مانے یا نہ مانے، عقل کو پیچھے کر دیں. جب اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اگر تمہارے مشروب میں مکھی گر جائے تو کیا کرو؟ اس کو پورا ڈپ کرو، باہر نکالو اور پھر چائے سنک میں پھینک کے آ جاؤ. نہیں، ہمارے ایمان اتنے ہی کمزور ہیں. حقیقت ہے، مطلب بڑی بڑی حدیثیں اور بڑے بڑے احکامات اور بڑی بڑی تعلیمات تو دور کی بات ہیں. اگر ہم نے اپنا ایمان گیج کرنا ہے، ہم صرف اس ایک حدیث پر گیج کر سکتے ہیں. ہم سب کے ایمان بہت کمزور ہے. 10 مرتبہ خیال آتا ہے پھینکوں گی نہیں پھینکوں، پھینکوں گی نہیں پھینکوں، پھینکوں گی نہیں. پھر بعض دفعہ انسان کہتا ہے اچھا سنت پوری کرتے ہوئے ایک سپ لے کے پھر جلدی سے پھینک دیتی ہوں. اتنے ہی کمزور ایمان ہے ہمارے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب مکھی گر جائے سو کے رسک ضائع نہ کرو، مکھی کو ڈپ کرو، اس لیے کہ اس کے دوسرے پر میں شفا ہے، اور پھر پی جاؤ بسم اللہ پڑھ کے اپنا مشروب. لیکن ہم سے نہیں ہوتا نا، ہمارے ایمان اتنے ہی کمزور ہیں. ایمان مضبوط کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیں، ان کی قربانیوں کے بارے میں پڑھیں، ان کے اپنے بارے میں کنسرن جو ہمارے لیے جو ان کے کنسرن تھے اس کے لیے پڑھیں، वो जो हमारे लिए रातों में खड़े रहते थे, वो जब हमारा दुनिया में कोई आसार ही नहीं थे, उस वक्त उन्होंने उम्मती उम्मती कहकर हमारे लिए रातों में दुआएं की हैं। वो जिस वक्त किसी को किसी की परवाह नहीं होगी और एक नफसी नफसी का आलम होगा, उस वक्त भी अल्लाह के रसूल उम्मती उम्मती कहकर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहे होंगे कि मेरी उम्मत को बचा ले। बाज लोग कहते हैं हदीस ने दीन को सख्त कर दिया है, अगर कुरान होता तो ये तो बहुत आसान होता। कैसे निकलता है हमारी जुबान से ये कि दीन में हदीस ने सख्ती कर दी है? अगर हदीस ना होती, इट्स अ गारंटीड कि दीन बहुत सख्त होता। कुरान में आता है जब तुम हज कर लो तो अपने सरों को शेव कर दो, तो क्यों नहीं शेव करते जो हदीसों से चिढ़ते हैं, जो मुनकर हदीस हैं, जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस जो है वो आज तक डाउटफुल लगती है, इवन सही अहादीस भी। ये इससे बड़ा फितना क्या होगा? 100 से ज्यादा सही अहादीस हैं जो नज़ूल ईसा अलैहि सलाम के आने की बात करते हैं, और ये कह दिया जाए कि कोई ईसा अलैहि सलाम नहीं आएंगे, इससे बड़ा फितना क्या होगा? अगर कुरान ये कहता, अगर सिर्फ कुरान को मानना है तो जाए ना, माने ना कुरान। जब आप हज करते हैं और आप अपना एहराम खोलने से पहले अपना हलक कराए ना, फिर मर्दों की तरह करें ना शेव, सर गंजे होके आए ना सारी औरतें, वहां नहीं मानते, वहां तो हदीस के मुताबिक अपने इतने बाल 3 उंगलियों के बराबर पकड़ के काट लेते हैं। तो फिर ये दीन की बातें सिर्फ नफ्स की ख्वाहिश है और कुछ नहीं है। रसूल की बात बाकी जगहों पर इसलिए नहीं मानी जाती है कि नफ्स पर जद पड़ती है, कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है, अपना लाइफस्टाइल बदलना पड़ता है, अपनी ख्वाहिशात को थामना पड़ता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान उसी शख्स का बढ़ेगा जिसके अंदर अल्लाह की खशियत बढ़ेगी। अल्लाह की खशियत इंसान के नफ्स को थामने वाली चीज है। अल्लाह की खशियत इंसान को नाफरमानी से बचा लेती है, हम गुनाह की तरफ नहीं जाते। अल्लाह की खशियत जो है वो अल्लाह का खौफ पैदा करती है। कैसा खौफ? ऐसा खौफ नहीं कि डर डर के हमसे चला नहीं जा रहा, डर डर के हमसे जिंदगी में अमल नहीं किया जा रहा है। ऐसा खौफ कि कहीं मेरा अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए। जिससे आप मोहब्बत करती हैं आप उसकी नाराजगी से डरती हैं। अल्लाह का जब खौफ रखा जाता है, ये रहमान की मोहब्बत है। आप देखें सूरह मुल्क के अंदर ग्राफिक वार्निंग्स हैं जहन्नुम की, और अल्लाह का नाम आपको रहमान मिलता है 2 मरतबा कम से कम। क्यों? इसलिए कि रहमान का मतलब ये नहीं है कि वो जो आपके साथ खुदा ना खास्ता कॉन्स्टेंटली सिर्फ और सिर्फ गुस्से से मामला करने वाला है। वो उसकी मोहब्बत है कि वो हमें नाफरमानियों से बचाकर जन्नत की तरफ ले जाना चाहता है। तो मोमिन कौन होता है? जो उसके इख्तियार की वजह से उसका खौफ करता है। मोमिन वो है जो ये हकीकत पहचान गया है, आज टेक्नोलॉजी के दौर में भी पहुंचकर, 2019 में पहुंचकर भी हर वो इंसान अपने ईमान के साथ मजबूत है जो इस चीज को एक्सेप्ट कर ले कि फिजिकल दुनिया के अंदर भी इतनी साइंस की तरक्की के बावजूद, जहां तक साइंटिस्ट पहुंच चुके हैं, जहां तक आसमान की बुलंदियों तक इस वक्त जो है वो फिजिक्स अपने कैलकुलेशंस में चली गई है, आज भी आसमान के किनारे किसी को नहीं मालूम है। दिस इज ह्यूमन लिमिटेशन। जब हम फिजिकल दुनिया में लिमिटेड हैं अपनी अकल के हिसाब से, तो स्पिरिचुअल दुनिया में अकल नहीं आती है। स्पिरिचुअल दुनिया इज बियॉन्ड रैशनल। स्पिरिचुअल दुनिया का एक ही उसूल है, समयना व अताना, सुना हमने और इताअत की हमने। मत दें लॉजिक, मत लाएं अपनी दलीलें, मत कहें मुझे समझ नहीं आती कि ये चीज ऐसी क्यों है। अपने अंदर जितना सबमिशन का पहलू लेकर आएंगे इंशाल्लाह उतनी ये खशियत बढ़ेगी। तो आया इन्नल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिलगैब, इन लोगों की क्वालिटी क्या है कि ये अपने रब से बगैर देखे डरते हैं। इसमें एक मफहूम स्कॉलर्स ये भी करते हैं कि ये तन्हाई में गुनाह नहीं करते, अकेले में गुनाह नहीं करते। और अकेले में गुनाह करने का एक फैक्टर, अम्मा से छुपकर कमरे बंद करके कुंडियां लगा के लॉक करके। मैं तो दिल चाहता है बच्चों के कमरे, मैं तो अपने बच्चों के कमरों में से सब कुंडियां निकाल चुकी हूँ, स्क्रू से। पता नहीं क्या शौक आता है भाई, चलो मजबूरी है, एसी चल रहे तो सबके कमरों के दरवाजे बंद, अब तो एक माहौल ही बन गया ना। इतने एसी हमारे दौर में नहीं चलते थे, चलते थे मगर इतने नहीं चलते थे, अब तो सब अपने अपने कमरों में बंद। मजीद अब कुंडी भी चढ़ाई हुई बंद से, लॉक भी किया हुआ। अरे भाई अम्मा अपना कमरा लॉक नहीं करती, अब्बा के साथ मौजूद होती हैं तो, और बच्चे अपना कमरा लॉक कर करके बैठे हुए। ऐसी कौन सी सीक्रेसी है? ये बंद कमरों में क्या होता है? कोई कंप्यूटर पे ऐसी चीज देखते हैं, मोबाइल पर किसी से ऐसे बात कर रहे होते हैं? जब आप माँ बाप को कोई वो चीज दिखाना नहीं चाहते जो नामुनासिब होती है, वरना कुंडी नहीं लगती है। मैं तो अपने बच्चों के कमरों में से कुंडी ही निकाल चुकी हूँ। बच्चे कहते हैं अम्मा तो इतनी जो है ना, बस कहाँ से कुंडी निकाल कर दोबारा से लगा दें। मुझे नहीं पता आप में से यहाँ बच्चियां जो बैठी हैं क्यों लगा दें लॉक अंदर से। ज्यादा कौन आएगा? ابا تو کبھی بھی نہیں آتے نا بیٹیوں کے کمروں میں، تو ابا نہیں آتے نوک کیے بغیر، اما ہی آتی ہیں دھماکہ چھاپا مارنے. اینڈ شی ہیز اے رائٹ ٹو کم بائی دا وے. اما کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے اما سم تھنگ کال مائی پرائیویسی، آپ کہیں شٹ اپ آئی کین کم اینی ٹائم، کوئی پرائیویسی نہیں ہے تمہاری. اما کے ساتھ کوئی پرائیویسی نہیں اگر آپ ان میرڈ بیٹی ہیں. ہاں آپ میرڈ بیٹی ہیں تو پھر اما خیر خیال رکھیں گے، اگر آپ ان میرڈ ہیں آپ کی اما کسی بھی وقت آپ کے کمرے میں چھاپا مار سکتی ہیں. ساری اماؤں کو اجازت مل چکی ہے، ماریا چھاپا اپنے بچوں کے کمرے میں. ہاں لیکن دیکھیں اس میں جو ایک اس میں فیکٹر بہت بڑا، اس میں بہت تفصیل سے اسکالرز نے بات کی ہے، ان الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ لوگ جو تنہائی میں اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہیں. ایک یہ فیکٹر پریکٹیکل نوٹ پر میں نے بتا دیا، بچے خود جانتے ہیں وہ کنڈی کیوں لگاتے ہیں، وہ اپنے اماں سے خود ڈسکس کریں مجھے نہ بتائیں، اماں خود ان کا حساب کتاب لینے والی ہیں. دوسرا فیکٹر اس کے اندر یہ آتا ہے، موبائل فون پہ یہ جو پاس ورڈز لگتے ہیں، دس از اے ویری سوفسٹیکیٹڈ وے آف ہائڈنگ یور سینس، آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ. یا تو آپ کے بہت چھوٹے بہن بھائی ہیں، ایک سال کا ہے دو سال کا ہے، وہ بار بار آپ کا فون اٹھا کے لے جاتا ہے، اس کی وجہ سے آپ نے لگایا ہوا ہے پاس ورڈ. آئی کین انڈرسٹینڈ، چلو ٹھیک ہے سمجھ آتی ہے. گھر میں دو لوگ رہتے، چار لوگ رہتے ہیں، دو بچے ہیں جن کی عمر 18 سال 16 سال 20 سال ہے، دو اما ابا ہیں. ابا تو آپ کا فون کبھی نہیں اٹھائیں گے، آئی ایم شیور ابا نہیں اٹھاتے یوزلی، اما ہی اٹھاتی ہیں نا. ایسا کیا ڈر ہے اما کا کہ آپ نے اپنے فون پر پاس ورڈ لگایا ہوا ہے؟ میں آپ کو اتنا بتا دوں، میں سب بچوں کو نہیں کہہ رہی جو پاس ورڈ لگاتے ہیں، لیکن 85% جو لوگ پاس ورڈ لگاتے ہیں دے وانٹ ٹو ہائڈ سم تھنگ فرام ایوری ون ان دیئر موبائلس، دیئر از سم تھنگ رانگ ان دیئر موبائل. میں اتنی بڑی عورت آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، آج تک میں نے اپنے موبائل پر پاس ورڈ نہیں لگایا، اور وہ آئی فون کی وجہ سے لگ گیا آٹومیٹک، کیونکہ وہ اپ گریڈ ہوتا ہے تو میرے پورے خاندان کو پتا ہے کہ میرا پاس ورڈ کیا ہے، کوئی بھی میرا فون اٹھا کر اس کو کھول سکتا ہے. لیکن یہ پاس ورڈ کیوں لگتے ہیں؟ اگر پاس ورڈ اس لیے لگا ہے کہ کچھ ایسی نامناسب چیز ہے جو امی نے دیکھ لی، تو ڈانٹ پڑے گی. پھر ان الذین یخشون ربہم بالغیب کی کیٹیگری میں کیسے آئیں گے؟ اما سے تو چھپ گئے پاس ورڈ لگا کے، وٹ اباؤٹ اللہ؟ مراقبہ یاد ہے نا، آئندہ یاد رکھیے گا. اما تو کمرے میں نہیں ہوتی جب ہم کمرہ لاک کر لیتے ہیں، اما اس وقت بھی نہیں ہوتی جب ہم فرینڈس کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اللہ الرقیب ہے، اللہ نے مجھے نیپ آف دا نیک سے پکڑا ہوا ہے، اللہ میری شہرک سے بھی زیادہ، میری جگیولر وین سے بھی زیادہ مجھ سے قریب ہے. تو جب جو لوگ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں جب وہ تنہائی میں ہوں، ان کے لیے جنت ہے. جنت ایسے نہیں مل جائے گی، سستی چیز نہیں ہے، بہت بڑی ویلیو اس کے لیے آپ کو لگانی پڑے گی، ہائی پرائز پے کرنی پڑے گی. جنت ایسی نہیں ملتی، دنیا کی معمولی معمولی چیزیں کم قیمت پر نہیں ملتی ہیں، معمولی معمولی چیزیں. اتنا پیتھیٹک لان کا جوڑا 8,000 کا آتا ہے، اتنا پیتھیٹک کہ اگلے سال پہننے کا دل نہیں کرتا، بیکاز 25,000 لوگوں کو آپ کو پہنا ہوا نظر آ جاتا ہے، اتنا پیتھیٹک. وہ بھی 8 لوگوں نے پہن لیا تو اس کے بعد نظر سے اتر جاتا ہے. اور جنت لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جس کے اندر کوئی غم نہیں ہے، جس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، جس میں صرف اور صرف ہنسی ہے، جس میں صرف اور صرف خوشی ہے، جس میں صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ ہے، جس کے اندر صرف اور صرف ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہے، وہ ایسے ہی مل جائے گی. وی ہیو ٹو پے دا پرائز. اپنے آپ کو اس یخشونا کی کیٹیگری میں لانے کے لیے اپنی اپنی زندگی کو فلٹر کریں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا لاہم مغفرتن و اجرن کبیر، کبیر کا لفظ آپ دیکھیں جہنم والوں کے لیے بھی آیا تھا، ان انتم الا فی دلال کبیر. وہ ایکسٹریم کنفیوژن میں تھے اور یہ لوگ جو تھے ان کا اجر بتایا. آپ دیکھیں اگر آپ قرآن کے الفاظ کی گہرائی پر جائیں، کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ بغیر محدود کیے ہوئے کلاسز ہونی چاہیے کہ ہم اتنے دن میں ختم کریں گے اور اتنے دن میں ختم کریں گے، کیونکہ جب آپ اتنے محدود کر دیتے ہیں نا، لمیٹڈ کر دیتے ہیں، تو پھر بہت سی چیزیں جو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں آپ اس کو پکڑ کے بتا نہیں پاتے. جو جہنم والے تھے ان کے لیے آیا تھا ان انتم الا فی دلال کبیر، تم ایکسیسو کنفیوژن میں تھے. یہ ان کی دنیا کا معاملہ تھا یا آخرت کا؟ تم اپنی دنیا میں ایکسیسو کنفیوژن میں تھے، جب تم زندگی میں تھے کنفیوز تھے. اور یہ جو نیک لوگ ہیں ان کو ریوارڈ کون سا دیا جا رہا ہے؟ اجر کبیر، اس لیے کہ یہ اپنی دنیا میں کنفیوز نہیں تھے. کنفیوژن دور کرنے کا ایک ہی طریقہ، وہی جو جہنمیوں کا طریقہ نہیں تھا، لو کنا نسمع او ناقل. اگر کنفیوژن کو دور کرنا ہے تو سننا ہوگا، قرآن کے سامنے آ کر بیٹھنا ہوگا، قرآن پر وقت لگانا ہوگا، اس سے کنفیوژن دور ہونا شروع ہو جاتی ہے. جو قرآن کو سنتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سننے کی وجہ سے مغفرت اور بہترین ریوارڈ دے گا. دنیا میں ملے گا انعام خشیت کا، اور آخرت میں ملے گا اجر کبیر. یہ دونوں انعام مومنین کو ملیں گے. اور کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں ہمارے ایموشنز ہمارے کنٹرول میں رہیں. آپ دیکھیں یہ جو لو کنا نسمعو او ناقلو پیچھے آیا تھا، لسننگ نسمعو، ناقلو تھنکنگ، اور یہاں آ رہا ہے یخشونا سے خشیت. خشیت از ریلیٹڈ ود ایموشنل میٹر. تو تین چیزیں ہیں، لسننگ تھنکنگ اینڈ ایموشنل اسٹیٹ. آپ جو سنتے ہیں اس سے آپ کا تھنکنگ پیٹرن بنتا ہے. کل بتایا تھا بہت تفصیل سے، آپ جو سنتے ہیں آپ کی پرسنالٹی ویسی بنتی جاتی ہے. تو آپ جو سنتے ہیں اس سے آپ کا تھنکنگ پیٹرن بنتا ہے، اور جیسا آپ کا تھنکنگ پیٹرن بنتا ہے وہی آپ کا ایموشنل اسٹیٹ ہوتی ہے. آپ اگر بہت زیادہ ڈرنے والی خاتون ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا تھنکنگ پیٹرن ڈسٹرب ہے، کسی چیز کا خوف آپ کے ذہن میں ہے، آپ کے خیالات میں ہے. اگر آپ بہت زیادہ جذباتی خاتون ہیں، آپ کو غصہ بہت جلدی جلدی آ جاتا ہے، اس کا بھی یہ مطلب ہے کہ آپ کے تھنکنگ پیٹرن میں کہیں غلطی ہے. آپ زیادہ وہ باتیں سنتی ہیں جس سے آپ کا غصہ ایگریویٹ ہوتا ہے. سو دیز تھری تھنگز آر کنیکٹڈ، لسننگ تھنکنگ اینڈ یور ایموشنل اسٹیٹ. جتنا اچھی باتوں کو سنیں گے اتنی سوچ اچھی بنے گی، اتنا ایموشنلی آپ میچور ہوں گی. مومن ایموشنلی میچور ہوتا ہے. ایسے نہیں کہ سامنے والی آنٹی ہیں وہ کسی کو آنکھیں نکال رہی ہیں، رونا آپ شروع ہو گئے، امی وہ مجھے دیکھ کے ایسے کر رہی ہیں. ایک تو ہمیں عادت ہوتی ہے نا، ہر آتے ہوئے تیر کے راستے میں ہم خود ہی آ جاتے ہیں. ایک محفل میں 6-7 عورتیں بیٹھی باتیں کر رہی ہیں، گھر آ کر آپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے. اچانک سے بےچارے ہسبینڈ کہتے ہیں اچھی خاصی گئی تھی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کون سا کیڑا کاٹ گیا. بےچارے پوچھتے ہیں کیا ہوا بیگم، کھانا اچھا نہیں تھا؟ آپ کہتے ہیں نہیں دیکھا نہیں تھا فلاں کو، کیسی باتیں لگا رہی تھیں مجھے. وہ بےچارے کہتے ہیں نہیں آپ کا نام تو نہیں لیا تھا انہوں نے. ہم عورتوں کو عادت ہوتی ہے ہم ہر آتے ہوئے طنز کے تیر کے راستے میں خود ہی آ جاتے ہیں، اہی مجھے ہی کہہ رہی ہیں. جو یہ مائنڈ سیٹ بنے گا آپ کی میچور ایموشنل پرسنالٹی نہیں ہو سکتی. مومن انٹلیکچولی میچور ہوتا ہے، مومن عبادات کے پوائنٹ آف ویو سے میچور ہوتا ہے، مومن ایموشنلی میچور ہوتا ہے. اور یہ جب سب چیزیں ہماری اسٹرانگ ہو سکتی ہیں جب ہم اپنے آپ کو کانسٹنٹلی قرآن کے سامنے لا کر بٹھائیں. قرآن میں آتا ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کی خشیت رکھنے والے بہترین لوگ کون ہوتے ہیں؟ العلماء، یعنی علم والے، جو علم سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو علم سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں. ان کے اندر اسپرچل میچورٹی، ایموشنل میچورٹی آٹومیٹیکلی آ جاتی ہے. اینڈ دیز ٹو تھنگز آر ناٹ سیپریبل. جس کے اندر قرآن کے ذریعے عقل ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی، جس کو انٹلیکچوئل میچورٹی ملے گی، ڈیفینیٹلی قرآن اس کے اندر اسپرچل میچورٹی لے کر آتا ہے. دیر از نو تفاوت. یاد آیا؟ دو آسمانوں کے درمیان میں، 7 آسمانوں کے درمیان میں کوئی تفاوت نہیں ہے. اسی طرح سے قرآن کی روشنی میں جو ایموشن کریٹ ہوگا، قرآن کی روشنی میں جو عقل ملے گی، دیر از نو تفاوت ان اٹ، اٹس بیوٹیفلی بلینڈڈ، بیوٹیفلی بلینڈڈ. آپ کی نماز آپ کو برائی سے روکے گی. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اگر نمازیں بھی ہیں اور زبان ابیوسو زبان بھی استعمال کرتی ہے، اور جسم جو ہے وہ اللہ کا فحش بنا ہوا ہے اس وقت ایک مینیفیسٹیشن میں نافرمانی کی، اور انسان کی زندگی کے اندر گناہ شامل ہیں، اس کا مطلب ہے نماز روک نہیں رہی، نماز سوچ سمجھ کر نہیں پڑھی جا رہی. جب نماز زندہ ہوتی ہے تو انسان کا اسپرچل اور ایموشنل میچورٹی لیول نظر آتا ہے، اور اسی کے لیے قرآن نے کہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. تو اپنے آپ کو اللہ کی ساتھ اس طرح سے اٹیچ کریں کہ اللہ کا کلام آپ کو اپنی زندگی میں زندہ ہوتا ہوا محسوس ہو. آگے فرمایا آیت نمبر 13 میں، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ. تم اپنی بات کو چھپاؤ یا ظاہر کرو. انہ علیم بذات الصدور. وہ تمہارے سینوں کے راز جاننے والا ہے. اس آیت کو دونوں طرح سے سکالرز نے ٹریٹ کیا ہے. جنرل سینس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ اسی پیسج میں پیچھے آئے ہوئے کفار کو بھی کہا گیا ہے کہ اپنی زندگی میں وہ جو بھی پلاٹ کرتے ہیں، اپنی زندگی میں نافرمانی کے لیے جو بھی پلان بناتے ہیں، اللہ کی ناشکری کے لائف سٹائل کے اندر اپنے آپ کو دین سے دور کرنے کے لیے جو بھی سکیم کرتے ہیں، اللہ سب جانتا ہے. چاہے وہ اس کو ظاہر کریں یا وہ اس کو چھپائیں. اور دوسرا اینگل مومنین کے لیے ہے, اور خاص طور پر زیادہ انکلینیشن مفسرون کی مومنین کے لیے آتی ہے, اس لیے کہ دوسرے پیسج میں آیت نمبر پیچھے والی جو 12 تھی وہ بھی مومنین کے متعلق تھی. تو زیادہ تر مفسرون انکلائنڈ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کو بہترین تسلی دی ہے اس آیت کے اندر, اسرو قولکم او وجہرو بھی, کبھی تم اپنی زبان سے اظہار کر دیتے ہو اللہ کے سامنے اپنی تکلیف کا دعاؤں کے اندر, کبھی اللہ سے کانورسیشن کرتے ہوئے, کبھی اللہ سے کلام کرتے ہوئے. جب انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے تو انسان پھر اللہ سے باتیں کرتا ہے, جب انسان بہت زیادہ ہرٹ ہوتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے اپنے دکھ کو بیان کرتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے چاہے تم کبھی اپنا دکھ بیان کرو, چاہے کبھی تمہارے دل میں تکلیف ہو, دل میں تکلیف ہوتی ہے نا, یہ جو آگے جملہ آیا ہے انہو علیم بذات الصدور, صدر چیسٹ کو کہتے ہیں, اور چیسٹ کے اندر آپ کا پورا ریب کیج اور دل آ جاتا ہے. آپ جیسے یہ بات اکثر سنتی ہیں نا کہ کسی کام نے اٹ میڈ مائی چیسٹ سیزڈ, میرا سینہ تنگ ہو گیا اس سے. سینہ تنگ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے بیلٹ لگا لی ہے, آپ کی ریبز بہت ٹائٹ ہو گئی ہیں, دس از فگیوریٹو. آپ کے ایموشنز آپ کے دل میں ہوتے ہیں نا, تو جب آپ ہرٹ ہوتے ہیں تب آپ کہتی ہیں کہ سینہ تنگ ہو گیا ہے, میرا دل ٹوٹ گیا ہے. ہم کہتے ہیں اب دل ٹوٹ گیا کہ میڈیکل سائنس کے مطابق دل کے دو ٹکڑے ہو گئے, ریپ اپارٹ. دل ٹوٹتا ہے نا, دل ٹوٹتے ہیں ہمارے, آئے ہمارے دل تو ایسے ہر آئے دن ہی ٹوٹتے رہتے, ہر وقت سمت بانڈ, سکاچ ٹیپ, ایل پی, سب جو لگانا چاہیں سب لگی ہوئی ہے, یو ہو سب لگی ہوئی ہے. آئے دن دل ٹوٹتے ہیں نا, دل کیسے ٹوٹتا ہے؟ کیا وہ دل فزیکلی ٹوٹتا ہے یا ایموشنلی ٹوٹتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے انہ علیم بذات الصدور, جب تمہارا دل ٹوٹتا ہے اللہ جانتا ہے, جب تمہیں ایموشنلی پین ہوتی ہے اس کے راستے پر چلتے ہوئے اللہ جانتا ہے. اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھو, اللہ تمہارے ساتھ ہے. اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو مینڈ کرنا جانتا ہے. دس از این ایکسپریشن, بالکل جیسے ہم اردو میں ایک ایکسپریشن استعمال کرتے ہیں دل کا ٹوٹنا, اللہ نے یہ ایکسپریشن استعمال کیا ہے ہمارے اس دل کے ٹوٹنے کو بتانے کے لیے. انہ علیم بذات الصدور, اللہ تمہارے سینے کی ہر کیفیت کو جانتا ہے, اللہ تمہاری کہی ہوئی اور نہ کہی ہوئی ہر بات کو جانتا ہے. اور کیوں جانتا ہے؟ آیت نمبر 14 میں آیا الا یعلم من خلق, کس نے بنایا ہے تمہیں, کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے؟ وہو اللطیف الخبیر, اور وہ بہت باریک بین اور باخبر ہے, جس نے پیدا کیا وہی نہیں جانے گا. اللہ ہیز فل ویو آف یور لائف, اللہ تمہاری زندگی کے ایک ایک قدم کو جانتا ہے. اس کی ہدایت کو تھامو, تمہیں اسپرچولی, انٹلیکچولی اور ایموشنلی اسٹرینتھ ملے گی. آپ میں سے جس کو لگتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی ایک کمزور پرسنالٹی ہے, بعض اوقات خواتین کو محسوس ہو جاتا ہے نا, بات بات پر رونا آتا ہے, بہت اچھی بات زبان پر آ رہی ہوتی ہے لیکن الفاظوں میں اس کو آرٹیکولیٹ کرنا نہیں آ رہا ہوتا. بعض اوقات دل چاہتا ہے کہ اپنے دل کی بات کسی کو کہی جائے, بعض مائیں اپنے دل کی بات اپنی اولاد کو نہیں کہہ پاتی, بعض بیویاں اپنے دل کی بات اپنے شوہروں کو نہیں کہہ پاتی ہیں, اور اس لیے پھر انسان کی پرسنالٹی آہستہ 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 ایموشنلی ویک ہوتی جاتی ہے. اس میں کوئی نہ کوئی پاسٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ کسی ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزری ہوتی ہے, یا کوئی ایسا انسان زندگی میں آیا ہوتا ہے جس نے آپ کو بولی کیا ہوتا ہے, چاہے وہ آپ کا بچپن ہو, چاہے وہ آپ کی جوانی ہو, چاہے ہو سکتا ہے کوئی آپ کا اسکول کا فرینڈ ہی کیوں نہ ہو. تو اگر آپ میں سے کسی کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا اسٹریس لیول بہت جلدی اپ اینڈ ڈاؤن کرتا ہے, آپ میں سے کسی کو محسوس ہوتا ہے آپ ایموشنلی ویک ہیں, آپ میں سے کسی کو لگتا ہے آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں, کوئی انسان آپ کے سامنے رو رہا ہوتا ہے لیکن آپ سے جملہ نہیں بولا جاتا, آپ اسے دگنا رونا شروع کر دیتے ہیں, اگر آپ کے اندر یہ سب چیزیں ہیں, میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں, آپ کی پرسنالٹی آل دا وے بہترین طریقے سے پالش ہو سکتی ہے اگر آپ قرآن کے سامنے آ کر بیٹھ جائیں. آپ کو جو ایموشنل اسٹرینتھ قرآن دے گا, آپ کو جو ایموشنل اسٹرینتھ اللہ کے ناموں سے ملے گی, آپ کو جو فزیکل اور انٹلیکچوئل اسٹرینتھ اللہ کے کلام سے ملے گی, یہ آپ کو ایک مضبوط پرسنالٹی بنائے گی. اور اللہ نے عورت کو بہت ٹینسائل اسٹرینتھ دی ہے, عورت ملٹی ٹاسکنگ کر سکتی ہے, مرد نہیں کر سکتے اتنی ملٹی ٹاسکنگ. لٹرلی عورتوں کے کاموں کو اگر آپ دیکھیں, چاہے آپ ورکنگ وومن ہیں یا آپ ہاؤس وائف ہیں یا آپ کسی بھی ایسے ایج میں آ گئی ہیں جس میں آپ بہت ایکٹیو لائف اسٹائل گزارتے ہیں, ماشاء اللہ کتنی محنت کرتے ہیں. الحمدللہ آپ کو اپنی طاقت رمضان میں محسوس ہوتی ہے, پورے 11 مہینے آپ کتنے بجھے بجھے رہتے ہیں, مگر جو رمضان میں آپ کو اپنی طاقت نظر آتی ہے, دیٹس ایکچولی یو, دیٹس ریئل یو. ये जो अल्लाह आपको आपकी स्ट्रेंथ रमजान में दिखाता है, दैट्स रियल यू. और ये हमें स्ट्रेंथ कुरान की ताकत से मिल रही होती है, बिकॉज हम जितना रमजान में कुरान से जुड़ते हैं, इतना 11 महीने नहीं जुड़ते. पढ़ते हैं, सुनते हैं, कयाम में खड़े रहते हैं, क्लासेस में जाते हैं, कुछ हिफ्स करने की जो है वो मोटिवेशन में आ जाते हैं. आप जितना कुरान से जुड़ते जाते हैं, अल्लाह आपके पोटेंशियल्स आपको एक्सपोज करता जाता है. अला यालमु मन खलक, तो जिसने जो गाइडेंस हाथ में पकड़ाई है वो ऐसे ही नहीं पकड़ा दी. इट्स नॉट जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, दिस इज योर लाइफ. इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए, अपना स्टेमिना फिजिकल चाहिए, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ चाहिए, इस कुरान के सामने आकर बैठ जाओ. जो इंसान इस सोच के साथ हर रात में सूरह मुल्क पढ़ेगा, कैसे हो सकता है सुबह उठकर उसको एक नई एनर्जी ना मिले? कैसे हो सकता है कि उसकी पूरी रात जो वो सोया वो इबादत ना बने? मोमिन कॉन्स्टेंटली अल्लाह को याद रखता है. अला यालमु मन खलक, जिंदगी में परेशानी आए पढ़ती रहिए ये आयत. जिंदगी में कोई इस तरह का क्रंच आए जिसमें आपको लगे कि इट्स अनबेरेबल, पढ़ती रहिए अला यालमु मन खलक. क्या अल्लाह नहीं जानेगा जिसने तख्लीक किया है? अल्लाह गफूर है, अल्लाह गफ्फार है, अल्लाह गाफिर है. हम सब यहां जितने भी लोग बैठे हैं, हम में से कोई नहीं कह सकता आई एम द बेस्ट पर्सन, मैं कोई गुनाह नहीं करती, आई एम सिनलेस. कोई भी नहीं है हम में ऐसा, बल्कि कोई दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है जो कहे कि आई एम सिनलेस, मैं गुनाह नहीं करती हूं. हम सब गुनाह करते हैं. हमेशा याद रखें अल्लाह गफूर है. अल्लाह किस तरह से गफूर है? अल्लाह ताला अपने बंदे को माफ करते करते थकता नहीं. जब सूरह मुल्क पढ़ें, अपने दिन भर के गुनाहों को याद करें और अपने आप को याद कराएं अल्लाह गफूर है. अल्लाह से जितनी मर्तबा माफी मांगी जाए अल्लाह माफ करता है. दिस इज द एसेंस इन गफूर, ही इज कॉन्स्टेंटली फॉरगिविंग. फऊल के वजन पर है. अल्लाह गफ्फार है. मेरा कोई गुनाह इतना बड़ा नहीं है कि अल्लाह उसको माफ ना कर सके. अल्लाह मेरे तमाम गुनाहों से बहुत बड़ा है. मैं माफी मांगूंगी, वो माफ करेगा. मैंने आज अपने अंदर इस्लाह का एक एम्बिशन बना लिया है, अल्लाह रास्ता दिखाएगा. अल्लाह गफ्फार है, अल्लाह गाफिर है. जब मैं माफी मांगू तो इस ईमान से मांगू अल्लाह मेरी तौबा सच्ची है और मेरा यकीन है आपने मेरी स्लेट में इसको छुपा दिया, मेरे गुनाह को आपने छुपा दिया. ये तीनों मफहूम, गफूर, गफ्फार, गाफिर. गुनाह छुपा है, डिलीट नहीं हुआ. अरबी जुबान में मिगफर हेलमेट को कहते हैं. हेलमेट जब आप सर पर पहन लेते हैं तो क्या सर की शेप ऑब्वियस ही रहती है या छुप जाती है? सर की शेप तो नजर आती है ना सर पर पहना हुआ है. मिसाल के तौर पर मैं अभी इस अपनी कॉपी को अपने दुपट्टे से कवर कर दूं, दुपट्टा मेरा शिफॉन का होगा, तो आपको यह तो पता चलेगा कि दुपट्टे के नीचे कुछ है, चाहे ये ना पता चले कि क्या है. लेकिन अगर मैं अपनी कॉपी को मेज के नीचे कर दूं, अब पता चलेगा आपको? अब पता नहीं चलेगा. सो ये मैंने अगर यहीं रखे रखे अपने किसी भी चीज को कपड़े से कवर किया एंड देयर विल बी अ हीप, जैसे हेलमेट एक हीप बना देता है सर के गिर्द, इसको कहते हैं मेगफर. चाहे अल्लाह की शान गफ्फारी हो, चाहे अल्लाह का गाफिर होना हो, चाहे अल्लाह का गफूर होना हो, अल्लाह गुनाह को छुपा लेता है. क्या चीज गुनाह को डिलीट कर देती है? अल्लाह की रहमत. अल्लाह की रहमत गुनाह को डिलीट कर देती है. अल्लाह का गफूर होना गुनाह को छुपाता है. माफ कर दिया ना उसने, गुनाह है वहां पर, ढांप लिया उसने. तभी तो हदीस में आता है मफहूम कि तुम लोगों के गुनाहों पर पर्दा डालो, आखिरत में अल्लाह तुम्हारे गुनाहों पर पर्दा डालेगा. अल्लाह पर्दा डाल देगा अपना. अल्लाह अपनी रहमत से अपने बंदे के गुनाहों को कम्प्लीटली डिलीट कर देता है. अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाहु अन्हु से आता है कि जब अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत करता है तो अल्लाह उसको रहमत और मगफिरत देता है. और अल्लाह क्या करता है, मिसाल के तौर पर अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने बहुत प्यारी मिसाल दी. वो कहते हैं कि किसी इंसान की दूसरे इंसान से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, फर्ज करें आपका किसी से झगड़ा हुआ और आपको लगा कि आपकी गलती थी, आपने जाकर माफी मांग ली, माफी भी मांग ली. अब जब आपने माफी मांग ली तो आपका दिल तो साफ हो गया ना, गलती आपने की थी, आपने माफी मांग ली. बट जिसके साथ आपने ज्यादती की थी, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معافی مانگنے کے باوجود اس کے دل میں غصہ رہتا ہے. دس کین ہیپن ود اس آلسو. کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی لیکن پھر انہوں نے سوری بول دیا, لیکن پھر بھی دل میں ہلکی سی کھٹک تو رہتی ہے نا, ایک کریک تو آ جاتا ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کی رحمت بندے روز محشر میں کیسے آبزرو کریں گے کہ جب کسی دو انسانوں کے درمیان میں جھگڑا ہوا ہوگا اور جس نے زیادتی کی ہوگی اس نے معافی تو مانگی ہوگی, لیکن جس پر ظلم ہوا تھا اس کے دل میں ہلکا سا ایک جذبہ تھا غصے کا. اللہ کی رحمت یہ ہوگی, اللہ روز محشر اس شخص کے غصے کو بھلا دے گا. اگر اس کو یاد رہے غصہ تو کیا ہوگا, غصہ یاد رہے گا تو وہ اللہ کے سامنے کلیم کرے گا. تو اللہ کی رحمت کیا ہوگی کہ اللہ اس شخص کے دل میں سے اس غصے کو بھلا دے گا اور اس کو برابر کا ریوارڈ دے گا جتنا ریوارڈ اس نے آپ کو سوری بولنے پر دیا ہے. اللہ یا علم من خلق, وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے معاف کرنے کے. ہم ہی توبہ کرنے والے نہ بنے تو اس میں ہمارا قصور ہے. ہمیشہ اللہ سے مغفرت اور رحمت مانگے ہمیشہ. یہ دعاؤں کے چند دن ہیں. اللہ سے گڑ گڑا کر مغفرت اور اللہ کی رحمت مانگے. اللہ اس مہینے میں ہمیں مغفرت عطا کر, ہم اس رمضان سے نکلیں نہ جب تک کہ آپ ہمیں بخش نہ دیں, اور اللہ باقی 11 مہینے اپنی رحمت کے سائے میں رکھ. آپ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی دعا بچپن سے پڑھی ہے, اس میں یہ دونوں ایلیمنٹ ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ ہم آپ کے محتاج ہیں مغفرت کے لیے بھی, اور زندگی بھر آپ کے محتاج ہیں رحمت کے لیے بھی. تو اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کریں. اللہ ہماری نیچر کو جانتا ہے, اس لیے اللہ نے کہا ہے وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. ہم لطیف کا ترجمہ اردو میں کرتے ہیں باریک بین, یہ کرتے ہیں نا اردو کے ترجموں میں, وہ باریک بین ہے اور باخبر ہے. میں آپ کو 5 میننگز بتا رہی ہوں لطیف کے, اور جس کی زندگی میں یہ 5 میننگ, جہاں آپ اپنی نماز پڑھتے ہیں یا جو آپ کی دعاؤں کی کتاب ہے یا جو چیز, جو بھی کتاب آپ کے ہاتھ میں فریکوینٹلی آتی ہے, آپ یہ وہ 5 میننگ کا ایسنس اپنے پاس لکھ کر رکھیں اور بار بار اپنے آپ کو یاد کرائیں کہ اللہ آپ کے لیے لطیف کیسے ہے. نمبر 1 ایسنس اس کے اندر جو آیا ہے, اللہ یا علم من خلق وہو اللطیف الخبیر. لطیف کہتے ہیں لام توفا, وہ جو آپ کے سیکرٹ ایشوز کو, ڈیلیکیٹ ایشوز کو جانتا ہے. اللہ ہمارے ڈیلیکیٹ سیکرٹ ایشوز کو جانتا ہے. دیکھیں خبیر آیا ہے نا ساتھ میں, خبیر وہ والے معاملات ہوتے ہیں جو آپ نے ایکسچینج کیے دنیاوی طور پر. اللہ میرے دنیاوی اعمال جانتا ہے. لطیف جو میرے دل کی گہرائیوں میں چھپا ہوا ہے, ڈیلیکیٹ میٹرز. کبھی کبھی انسان اپنے رشتوں سے کچھ ایسی چیزیں ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے جس کو زبان پر نہیں لا سکتا ہے, ایسا ہوتا ہے نا. کبھی ماں اولاد سے کرتی ہے, کبھی اولاد ماں باپ سے کرتی ہے, کبھی شوہر بیوی سے کرتا ہے, کبھی بیوی شوہر سے کرتی ہے, کبھی بہن بھائی ایک دوسرے سے کرتا ہے. اللہ ہمارے وہ ڈیلیکیٹ میٹرز کو جانتا ہے. اللہ کو میری شخصیت کا علم ہے. دیکھیں اللہ نے تخلیق کیا, اللہ یعلم من خلق, تخلیق اس نے کیا. تو میری پرسنالٹی میں, جو میری فطرت میں اللہ نے کوالٹیز رکھی ہیں, ہم یہاں جتنے بھی انسان ہیں, ہماری فطرت, فطرت اللہ اللتی فطر الناس جمیعا, ہماری فطرت ایک ہے, ہم اللہ کو پہچانتے ہیں, لیکن ہماری صفات اور ہماری انکلینیشنز الگ الگ ہیں. آپ میں سے کوئی اچھا بول سکتا ہے, کوئی اچھا لکھ سکتا ہے, کوئی اچھی طرح سے ایڈمنسٹریٹو چیزوں کو دیکھ سکتا ہے, کوئی آرٹسٹ ہے, کوئی رائٹر ہے, مختلف چیزوں ہیں, مختلف انکلینیشنز ہیں. اللہ ہر پرسنالٹی کی ڈیٹیلز کو جانتا ہے. تو لطیف کیسے ہے, اس نے میری زندگی کا ہر انسیڈنٹ میری شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا ہے ود ویری ڈیلیکیسی. میری زندگی میں کون ماں باپ, کون بہن بھائی, کون شوہر, کون اولاد, کیسا سسرال, کیسے حالات اور واقعات, یہ ایبرپٹ نہیں ہے, یہ ایبرپٹ نہیں ہے. جب انسان اللہ کو لطیف اس طرح سے سمجھتا ہے تو اس کا برے سے برا شوہر بھی کسی نہ کسی خیر کا باعث اس کو نظر آنے لگ جاتا ہے. اس لیے کہ کوئی ایسا انسان اللہ نے دنیا میں نہیں بنایا جو کمپلیٹلی برائی ہو, بالکل جیسے اللہ نے کوئی انسان نہیں بنایا جو کمپلیٹلی اچھائی ہو. وی آر کمبینیشن آف بوتھ. اور ہمیں سکھایا گیا ہے لوگوں کی اچھائیوں پر نظر رکھو اور برائیوں کو اوور لک کر جاؤ. ماں باپ کی اچھائیوں پر فوکس رکھو, ماں باپ کی کمزوریوں کو اوور لک کر جاؤ. اللہ نے ہر شخص, اللہ لطیف کیسے ہے, دس از نمبر ون میننگ. اللہ میری شخصیت کو جانتا ہے اور اللہ نے میری شخصیت کو جانتے ہوئے میرے آس پاس زندگی, انسان, رشتے, حالات کریٹ کیے ہیں. یہ آپ کو ایمان دے گا انشاءاللہ. ایک نام اللہ کا لیکن آپ کو ایمان دے گا. اللہ آپ کو جس راستے سے چاہے گا اس راستے سے انشاءاللہ خیر کی طرف لے کر آئے گا. اس کا مطلب ہے مائی لائف از دا گرینڈ پلاننگ آف دا گرینڈ پلانر. میری زندگی ابرپٹ نہیں ہے, جیسے آج کے بہت سے ایگنوسٹکس کہنے لگ گئے یہ خود بخود ہی کائنات بن گئی, خود بخود ہی ٹائم چل رہا ہے, خود بخود چیزیں ایج کرتی ہیں, خود بخود ختم ہو جائیں گی. نو, اٹس ناٹ لائک دس. ایوری تھنگ از پلانڈ. سب چیزیں ایک بڑی پلاننگ کا حصہ ہیں. تو ایک میننگ, میری شخصیت کو جان کر میری زندگی کے حالات ڈیزائن کیے گئے ہیں. دوسرے میننگز, اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں 12 سے لے کر 14 تک مومن کی دنیا کی زندگی ڈیفائن کی ہے. یخشون ربہم, آخرت میں نہیں آ رہا کہ وہ روزے محشر پہ کھڑے ہو کر اللہ کا خشیت کر رہے ہیں, یہ ان کا دنیا کا لائف سٹائل ہے. تو جب اللہ مومن کو دنیا کے لائف سٹائل کے حساب سے بتانا چاہ رہا ہے, اللہ تمہارے حالات, تمہاری قربانی, تمہارا رونا, تمہارے سینے کی کیفیت, تمہارے ایموشنز کو جانتا ہے. جب وہ تمہارے لیے اکارڈنگلی پلان کرتا ہے تو یاد رکھو اللہ لطیف ہے, اس نے اتنی ہی باریکی سے تمہارے لیے تمہاری پسند کی جنت تیار کی ہے. تمہارے لیے تمہاری جنت, جبھی ہر انسان کی جنت انڈیویجول ہوگی, نو شیئرنگ. آج کل کے بچے بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں بیکاز ان کو اپنے بہن بھائی کے ساتھ کوئی کمرہ شیئر نہیں کرنا ہوتا. نو شیئرنگ ان جنت. اللہ نے تمہاری انکلینیشن, اللہ جانتا ہے نا کس انسان میں, مثال کے طور پر بعض انسانوں کے اندر اپوزٹ جینڈر اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے, اللہ جانتا ہے نا. جس نے اللہ کی خاطر کنٹرول کیا, جس نے اپنی نظر کی حفاظت کی, جس نے اپنے آپ کو حرام ریلیشن شپ سے بچایا, جس نے دعوت انویٹیشن ملنے کے باوجود اپنے آپ کو کسی اس قسم کی چیزوں میں انوالو نہیں کیا, اللہ جانتا ہے. اللہ تمہاری انکلینیشنز کے مطابق تم کو جنت عطا کرے گا. ایک اور امتحان آج کی دنیا میں پاپ اپ ہوا ہے ان دا ینگ کراؤڈ, یہ جو جینڈر ریکگنیشن ایشو ہے. دنیا سوشیالوجی اس بات کو آج بہت پروموٹ کر رہی ہے کہ جینڈر وینڈر کوئی, بایولوجیکل جینڈر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, یہ دنیا ڈکٹیٹ کر دیتی ہے کہ آپ عورت ہیں یا مرد ہیں. اینڈ دس از اے ہیوج ایشو. اللہ کرے کہ ہمارے بچوں کو بہت ڈیٹیل اس کی نہ معلوم ہو, مگر جو بچے گھروں سے نکل رہے ہیں, جو بچے پاکستان سے باہر نکل کر یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں, جس دس از اے ایشو. یہاں کے بچوں کو بھی بہت معلوم ہے, ڈپینڈ کرتا ہے بچوں کا ایکسپوجر کتنا ہے, بٹ یہ دنیا کا ایشو ہے اس وقت. جینڈر ریکگنیشن ایشو اس وقت پوری دنیا کو اپنے کور میں لیے ہوئے ہے. اس وقت انسانوں کے اندر سے جینڈر ڈائیورسٹی ختم کی جا رہی ہے. یہ مرد عورت کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, معاشرہ ڈکٹیٹ کر دیتا ہے آپ کو سرٹن رولز بتا کے کہ آپ آدمی ہیں یا آپ عورت ہیں. جس انسان کو ایسی انکلینیشن, بعض لوگوں کی سائیکولوجیکل انکلینیشنز ماحول کی وجہ سے, پلس دیر آر سرٹن ڈائٹری فیکٹرز, میں اب اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتی بیکاز اس وقت کا ٹائم نہیں ہے. دیر آر لاٹس آف ریزنز اراؤنڈ دا ورلڈ جس کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں یہ سائیکولوجیکل میک اپ کے اندر انسانوں کے آ رہے ہیں. انسان اپنے جینڈر کے لیے کنفیوز ہو رہا ہے. بہت سے لوگ ہیں ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں, دیکھنے میں آپ کو آدمی لگتے ہیں, وہ کہتے ہیں اٹ سیمس ٹو بی آئی ایم ٹریپ ان اے وومنز باڈی. جائیے ذرا سائیکالوجسٹ کے پاس اور آپ کو پتا چلے گا کتنے ایشوز آ رہے ہیں. مائیں شادیاں کر دیتی ہیں پکڑ پکڑ کے بیٹوں کی, بٹ بیٹا پورٹیبل نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے میرٹل ریلیشن شپ کو فزیکل ریلیشن شپ کے ساتھ کنٹینیو کر سکے بیکاز آف سو مینی ادر ریزنس. کی کمپنی کیا تھی, اس نے اپنا انکلینیشن کیا رکھا, آپ کی سوچ, ابھی میں آپ کو کانسٹنٹلی سورہ ملک میں بتا رہی ہوں, آپ کی سوچ آپ کی ایموشنل اسٹرینتھ ڈسکرائب کرتی ہے. جب آپ کانسٹنٹلی سوچتے رہیں گے میں ایک عورت کا جسم ضرور ہوں بٹ میرے اندر ایک آدمی موجود ہے, تو آپ کیا ہوگا, آپ تو بائی پولر ہو جائیں گے. یہ آزمائش ہے آج کے دور میں. اگر ایک انسان کو یہ فیلنگز ہوتی ہیں, دا پرابلم آف دا گے رائٹس اینڈ دا لیسبین رائٹس, ایک انسان کے اندر مان لیا, اٹس اے ہیوج ڈیبیٹ, مان لیا کہ ایک مرد کے اندر انکلینیشن عورت کی نہیں ہے, उसको मर्द की तरफ अट्रैक्शन होती है, सही? आई एडमिट उसका यही इम्तिहान है, उसको मर्द की तरफ नहीं जाना, उसको अपनी फिजिकल सेटिस्फैक्शन मर्द से पूरी नहीं करनी, और उससे नहीं कर सकता, स्टे अनमैरिड, रखे रोजे जैसे अल्लाह के रसूल ने कहे हैं, रखे अपने आप को केयरफुल साइड पर, ये उसका इम्तिहान है। ये उसके अंदर इस वक्त जो भी बायोटेक्निकल इशू आया है, माहौल की वजह से, डाइट की वजह से, सोच की वजह से, उसकी आसपास की एक्टिविटीज और हैबिट्स की वजह से, ये उसका इम्तिहान है। तो हर इंसान का इम्तिहान अलग है। लेस्बियन लड़कियां बाहर के मुल्कों में नहीं है, हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर लेस्बियन बच्चियां हैं। ये दो दो कपल्स, ये दो दो पेयर बना बना के जो मॉडलिंग हो रही है ना, इतनी देर आर वेरी सबलिमल मैसेजेस। हर चीज ऐसे नहीं हो जाती है, कभी कभी दिल चाहता है हर चीज के पोल खोल दो बस। देर इज अ ह्यूज इंडस्ट्री वर्किंग बिहाइंड इट। लड़का लड़की नहीं नजर आ रहे बाप को, दो दो लड़कियां खड़ी हुई हैं, और क्यों इतनी क्लोज फिजिकल कॉन्टेक्ट में खड़ी हुई हैं? आपने कभी, आप लोग महसूस नहीं करते? जस्ट थिंक, स्टार्ट थिंकिंग, देखें तो स्कूल्स के अंदर हो क्या रहा है, देखें तो जाकर क्या माइंडसेट डिवेलप किया जा रहा है। अगर किसी औरत के अंदर, अगर किसी बच्ची के अंदर ये फीलिंग्स हैं कि उसको औरत की तरफ अट्रैक्शन होती है, उसका अब यही इम्तिहान है। अपनी इंक्लिनेशन को अल्लाह की इताअत के अंडर लेकर आए, ये जस्टिफिकेशन नहीं है। एक मर्द कहता है मुझे हर औरत अच्छी लगती है और अल्लाह ने उसके अंदर रखी है, तो आप उससे कहते हैं हाँ तो जो औरत अच्छी लगती है तुम कर लो अपना ख्वाहिश पूरी, ये कहता है दीन? अल्लाह ने कहा है हर औरत के लिए, हर मर्द के अंदर अट्रैक्शन है, लेकिन अल्लाह ने क्या कहा है? लिमिट योर सेल्फ, निगाह नीचे रखो, यही तुम्हारा इम्तिहान है। तो अगर किसी गे और लेस्बियन के पास कोई जस्टिफिकेशन है और वो कहते हैं कि मुझे नेचुरल इंक्लिनेशन होती है, दिस इज इन माई जीन्स, तो यही आपका इम्तिहान है। रोके अपनी जीन्स को, थामे अपने आप को, और जो थामेगा अपनी इंक्लिनेशन होने के बावजूद अल्लाह की इताअत में, अल्लाह ने उसी के मतलब की जन्नत डिजाइन की हुई है। सिर्फ इतना इम्तिहान है इस दुनिया के अंदर, सिर्फ इतना लोगों को आज दीन के करीब लाने की जरूरत है। लोगों को इस वक्त हमदर्दी के साथ हाथ पकड़ के उनके फायदे की चीजें दिखाने की जरूरत है जो अल्लाह ताला ने यहां रखी है। तो अल्लाह ने बताया कि अल्लाह ने अपने बंदों की बेहतरीन इंक्लिनेशन के मुताबिक जन्नत बनाई है। जस्ट होल्ड योर सेल्फ, अल्लाह लतीफ है, वो तुम्हारी इंक्लिनेशन जानता है। ये दूसरा मफहूम है। तीसरा मफहूम इसके अंदर स्कॉलर्स बताते हैं कि अल्लाह का लतीफ होना ये अल्लाह की बहुत बड़ी सुन्नत है। अल्लाह मामलात को लतीफ होते हुए कैसे हैंडल करता है? डेलिकेटली। हर अल्लाह का बंदा अल्लाह की इस सुन्नत के किसी ना किसी एसेंस को अपने अंदर लेकर आए। प्लीज मामलात को डेलिकेटली हैंडल करना शुरू करें। यह हर चीज को डंडे के साथ हैंडल नहीं किया जाता, चाहे औलाद हो, चाहे शौहर बीवी का रिलेशनशिप हो, चाहे ससुराल हो, चाहे मैं कहो, अल्लाह की क्वालिटी है अल्लतीफ। अल्लाह अपने बंदों को बताना चाहता है इस लुत्फ और करम को अपने अंदर लेकर आओ। हैंडल योर मैटर्स विद डेलिकेसी, पहले सोचो फिर बोलो, मामले की गहराई तक जाओ। और आपके और मेरे अंदर लुत्फ करम नहीं आ सकता अगर हम इल्म नहीं रखेंगे। अल्लाह के लुत्फ के साथ दूसरी सिफत कौन सी है? खबीर की है। He has a full view of something, जब भी वो लुत्फ और करम करने वाला है। तो अगर मोमिन को अपने अंदर ये लुत्फ की मेच्योरिटी लानी है, अल्लाह की सुन्नत अडॉप्ट करनी है, मामलात को डेलिकेटली हैंडल करना है, कुरान के इल्म के बगैर, कुरान से जुड़े बगैर ये मामलात की डेलिकेसी की हिकमत उसके अंदर आ नहीं सकती। ये है इसके तीसरे मीनिंग्स। चौथे मीनिंग्स इसके बहुत खूबसूरत है। अल्लाह हमारे लिए हर दिन अल्लतीफ होता है। इसमें आप यूं कह सकते हैं, अल्लाह हमारे लिए हर दिन सटल होता है। अल्लाह सटल अंदाज में हर दिन हमारी मदद करता है। कभी अल्लाह की मदद अपेरेंट होती है, जाहिर हो जाती है, और कभी अल्लाह की मदद जाहिर नहीं होती। लेकिन याद रखें, अल्लाह हर दिन हमारे लिए अल्लतीफ है। हर दिन जो जितना अल्लाह के सामने ह्यूमिलिटी के साथ रहेगा, उसको अल्लाह का लुत्फ महसूस होगा। ज़करिया अलैहिस्सलाम को जानते हैं? 130 साल नरेशंस में आता है, 130 years वो अल्लाह से दुआ करते रहे, अल्लाह मुझे बेटा दे, अल्लाह मुझे बेटा दे, अल्लाह मुझे बेटा दे। پھر جب جبرائیل علیہ السلام 130 سال کے بعد آئے اور جو جبرائیل علیہ السلام نے کہا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تم کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ تم کو بیٹا دے گا، اور نام بھی بتا دیا، اس کا نام یحییٰ ہوگا. زکریا علیہ السلام نے کہا انا یکون لی، بیٹا کیسے ہوگا؟ تو مانگ کیوں رہے تھے، مانگ کیوں رہے تھے؟ پھر انسان اللہ سے مانگتا ہے، اور جب انسان کبھی کبھی بالکل اس سٹیج پر آ جاتا ہے کہ شاید اس کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ سنے گا کہ نہیں سنے گا، اسی وقت دعا قبول ہوتی ہے. یاد رکھیں اللہ کی قبولیت کے اپنے ٹائمنگز ہیں. آپ نے اور میں نے مانگتے رہنا ہے، مانگتے رہنا ہے، مانگتے رہنا ہے. اللہ کے سامنے ایٹیٹیوڈ سے نہیں مانگتے، رب بنا دینا پھر دنیا حسنہ، اللہ مجھے دنیا آخرت کا حسنہ دے دے، نہیں. مانگے بھکاری کی طرح، مانگے اس بچے کی طرح جس بچے کو آپ کی اجازت چاہیے کہ مجھے عید کے سیکنڈ ڈے اپنی فرینڈز کے گھر جانے دیں. وہ کیسے مانگتا ہے؟ مانگے بھکاری کی طرح. ہاں، بچوں سے بڑا بھکاری کوئی نہیں لگتا اس ٹائم پہ. دل چاہتا ہے ان کی ساری حرکتوں کی ویڈیوز بنا لو، اور جب وہ وہاں سے ہو کے آ جائیں اور اما کو لفٹ نہ کرائیں تب ان کو بار بار دکھاؤ، یہ تھی تم، اب کیا ہو گیا؟ اب اما پھر دوبارہ یاد آئیں گی جب کبھی ایسی کوئی سچویشن بلٹ ہوگی. اللہ سے مانگے اور بھکاری کی طرح مانگے، اللہ سنے گا. اس ایمان کے ساتھ مانگے اللہ سنے گا. اللہ کی قبولیت کے اپنے چانسز ہیں، اس کی اپنی اسکیمس ہیں، اس کے اپنے معاملات ہیں. اللہ کی کائنڈنیس، اللہ کا کرم، اللہ کا لطف بندوں تک آتا ہے. بعض اسکالرس کہتے ہیں اس وقت آتا ہے جب بندہ جو ہے وہ آلموسٹ اپنے آپ کو بس اللہ کے توکل پر دعا کر رہا ہوتا ہے، زبان سے بس چھوڑ چکا ہوتا ہے معاملے کو، پھر اللہ کی مدد آتی ہے. بعض اوقات اللہ کی مدد آتی ہے ان دا مڈل آف دا ڈارکسٹ ٹائمس، جب انسان اپنی شدید ترین تھریش ہولڈ پر آ رہا ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر نہیں آزماتا. ہر رات، رات سب سے گہری ڈان سے پہلے ہوتی ہے، اور وہ جو صبح کی صبح صادق ہوتی ہے اور پہلی کرن آتی ہے، دا سلور لائننگ، ہر انسان کی زندگی میں دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے. تو یاد رکھیں اللہ لطیف ہے، دس از دا فورتھ میننگ. اللہ اپنے بندے کے ساتھ دعاؤں کی قبولیت کا معاملہ کرتا ہے، اس کی پلاننگ اپنی ہوتی ہے، اس کے ٹائمنگز اپنے ہوتے ہیں. ہمارا کام کیا ہے؟ زکریا علیہ السلام 130 سال دعائیں مانگتے رہے. آپ اور میں 3 دن دعا مانگتے ہیں اور پھر کہتے ہیں سنتا ہی نہیں اللہ. اب میں بس، اللہ کو پتا ہے بار بار مانگنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو دلوں کا حال بھی جانتا ہے، کیا جانے وہاں پر بیٹھ کر مانگتی رہوں. نہیں، مانگے اور بار بار مانگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ تم جیسا اللہ کے بارے میں گمان کرتے ہو اللہ کو تم ویسے ہی پاتے ہو. پانچویں کوالٹی جو اللطیف کی آتی ہے، اسکالرس لکھتے ہیں اللہ لطیف ہے، اللہ تمہارے معاملات میں جو تم مانگ رہے ہو اس کے بعد جو تمہیں چیز ملے گی اس کے بیہائنڈ دا سین انسیڈنٹس کو بھی جانتا ہے. تو کبھی وہ تمہیں دیتا ہے، کبھی وہ تم سے روک لیتا ہے. یہ اس کا لطف ہوتا ہے کہ وہ تمہیں ہر وہ چیز ہاتھ میں نہیں تھما دیتا جو تم مانگتے ہو، آؤٹ آف رحمہ، آؤٹ آف محبت. اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہر طرح سے تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ ہو. تو جب آپ کو زندگی میں لو فیلنگز آئیں، جب آپ کو لگے آپ ایموشنلی لو ہو رہی ہیں، اللہ کی اس اللطیف کی صفات کو کھولیں اور پڑھیں، اور اس امید کے ساتھ اللہ سے ہمیشہ مانگیں کہ اللہ ہماری دعائیں قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس قرآن کے فہم کو کنٹین کرنا اور اس پر عمل کرنا آسان بنا دے. اللہ قیامت کے دن اس علم کو ہماری نیکیوں کے سکیل میں سب سے ہیویسٹ بنائے. اللہ ہمیں اس علم کو آگے پہنچانے والا اپنے عمل اور اخلاق کے ذریعے بنا دے. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ رمضان کے چند دن ہیں، اللہ ہمیں بہترین طریقے سے عبادت کی توفیق عطا فرما. اللہ آج 27 تاقرات ہے، 2 تاقراتیں رہ گئی ہیں، اللہ ہمیں بہترین عبادت کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما. اللہ ہمارے گھروں میں امن اور سکون اور خوشیاں عطا فرما. اللہ ہم سب کو صحت اور ایمان کی طاقت عطا فرما. اللہ ہمیں چلتے پھرتے اس دنیا میں رکھیے, کبھی کسی کا محتاج نہ کیجیے گا. اللہ ہماری اولادوں کو اس دین کی محبت, اپنی محبت اور رسول اللہ کی محبت عطا فرما. اللہ ہمارے زندگی میں جو قرآن کی کھڑکی کھلی ہے علم کی, اللہ اس کھڑکی کو ہمیشہ کھلا رکھے. اللہ ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائیے. اللہ ہماری صحت اور زندگی میں برکت عطا فرمائیے. اللہ ہمارے رزق کو حلال اور برکت والا بنائیے. اللہ ہمیں اور ہماری اولاد اور ہماری ذریت کو ہمیشہ رزق حلال کا نوالا کھلائیے. اللہ ہماری جو خطائیں اور غلطیاں ہیں اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. اللہ ہماری گردنوں کو قبر اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھیے. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھیے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الاخرہ. اللہم انکا عفوون کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم انکا عفوون کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم انکا عفوون کریم تحب العفو فاعف عنا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. کل انشاءاللہ کلاس میں 3 بجے شروع کر دوں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.